أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى درود بجي محمد وعلى اله وصحبه آج ایک ایسے اہم ترین موضوع پر گفتگو کا ارادہ ہے کہ ایام عذاب قریب ہیں اور ہمیشہ سے ایام عذاب میں دشمنان اہل بیت کی طرف سے مصیبتوں کا شکار تو ہم سب افراد رہتے ہی ہیں، لیکن کچھ مصیبتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو غیروں کی طرف سے نہیں آتی بلکہ کچھ اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے بھی انسان اپنے اوپر مسلط کرتا ہے، اور اس کی ایک اہم ترین وجہ یہ ہے کہ مصیبتوں سے بچانے کے لیے جو ڈھال تھی جس کو سپر اسلام کہا جاتا ہے، تقیہ، اس کو ہم لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے۔ یہ ایک سپر اسلام ہے، یہ ڈھال ہے، یہ دشمنوں سے بچانے کی۔ ایک نعرہ آج کل بہت لگنا شروع ہو گیا ہے اور وہ یہ نعرہ ہے کہ حکم تقیہ اب برقرار نہیں ہے، پہلے زمانے کا مسئلہ تھا۔ تو کیا واقعی ایسا ہے کہ حکم تقیہ اب برقرار نہ رہا ہو؟ جبکہ یہ حدیثیں جو تقیہ کے سلسلے میں آئی ہیں کہ جنت المؤمن ہے، تقیہ جو ہے یہ ڈھال ہے، سپر۔ میں وہ پڑھ نہیں رہا ہوں اس وقت، جتنے حوالے ہیں وہ آپ کے سامنے اس وقت ڈسپلے ہو رہے ہیں کہ یہ احادیث کون کون سی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تو کیا حکم تقیہ اب بھی برقرار ہے یا یہ کہ پہلے زمانے کا مسئلہ تھا؟ روایات یہ بیان کرتی ہیں کہ جتنی ضرورت تقیہ کی ظہور امام زمانے سے پہلے ہوگی، اس سے پہلے کبھی بھی اتنی ضرورت تقیہ کی نہیں تھی۔ اور روایات میں یہ چیز آئی ہے، بلکہ علماء نے بیان کیا ہے کہ اخبار متواترہ، یعنی احادیث متواترہ سے یہ بات ثابت ہے کہ تقیہ قیام امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تک، باقی ہے۔ تو دو گنا روایات میں ایسے بتائے گئے ہیں کہ جن کی معافی ہے ہی نہیں۔ ایک روایت میں تو یہ بھی بیان ہوا کہ تقیہ کو ترک کرنے کا کوئی کفارہ ہی نہیں، اور امام خمینی نے تو باقاعدہ کہا کہ جہنم کے پست ترین درجات کے اندر جانے کا سبب ہے اگر کوئی شخص تقیہ کو ترک کرے، جس کا حوالہ آگے چل کر آئے گا۔ کہ دو گنا تو ایسے ہیں کہ جسے پروردگار کبھی معافی نہیں کرے گا، ایک تو تقیہ کو ترک کرنا اور اپنے ایک برادر مومن کی مدد نہ کرنا، جب اس کو مدد کی ضرورت ہو اس کی مدد نہ کی جائے، اور ایک ہے کہ جس موقع پر تقیہ کرنا ہو اس موقع پر تقیہ کو ترک کیا جائے۔ اور کتنے روایات آئی ہیں، اصول کافی کے اندر بھی ہیں، وسائل الشیعہ میں بھی ہیں، ملا یا ذر الفقی میں بھی ہیں، کہ دین کے 9 حصے ہیں، دین کے 10 حصے ہیں، 10 میں سے 9 حصوں میں تقیہ، 9 حصوں میں دین کے تقیہ ہے، جو تقیہ نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ اور پانچویں امام نے تو یہاں تک بیان فرمایا کہ تقیہ میرا دین ہے اور میرے آبا و اجداد کا دین ہے، جو تقیہ نہیں کرتا اس میں ایمان ہی نہیں، اصول کافی کی جو روایت ہے۔ اور ملا یاظہر الفقی میں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ تقیہ کو ترک کرنے والا ایسا ہی گناہگار ہے جیسے کہ نماز کو ترک کرنے والا، تو میری بات بالکل صحیح۔ یہ اتنا اہم ترین مسئلہ ہے، لا دین لمن لا تقیت لہ، جس کے پاس تقیہ نہیں، جو تقیہ نہیں کرتا وہ بے دین ہے۔ اچھا، اب تعریف تقیہ کیا ہے؟ اس چیز کو ہم کہیں گے کہ تقیہ یا تقیہ بھی کہا جاتا ہے اسے. اصل میں اس کا مادہ وہی ہے وقایا، جو تقوی کے سلسلے میں بھی آپ پڑھتی ہیں کہ تقوی وقایا سے نکلا ہے، تو دونوں کا مادہ ایک ہی ہے. اس کے معنی نگہداری کرنا، پاسداری کرنا، حفاظت کرنا. تقوی میں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ گناہوں سے انسان اپنے نفس کی حفاظت کرے، لیکن تقیہ میں حق کی حفاظت کی جاتی ہے. تقیہ حق کی حفاظت کا نام ہے، اور اس کے دو اقسام ہیں تقیہ کی. تقیہ خوفی کہلاتا ہے، ابھی میں صرف ایک تمہید باندھتا جا رہا ہوں، ایک تقیہ خوفی کہلاتا ہے اور ایک تقیہ مداراتی کہلاتا ہے. یہ دو اقسام ہیں تقیہ کی، اور ان تمام تقیہ کے اقسام کو علماء نے بہت زیادہ ڈسکس کیا ہے. خاص طور پر تقیہ مداراتی کو حج کے احکام میں بہت ڈسکس کیا جاتا ہے. تو بہرحال تقیہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ عمومی زندگی میں بھی انسان کتنا زیادہ تقیہ کرتا ہے، جو چاہے وہ انسان کافر ہو یا مسلمان سب تقیہ کرتے ہیں، چاہے دیندار ہو یا بے دین سب تقیہ کرتے ہیں. حتیٰ کہ میں کہوں انسان سے بڑھ کر آگے اگر بڑھ جایا جائے معاملہ تو جانور بھی تقیہ کرتے. جیسے کہ آپ دیکھتی ہیں کہ کیموفلاج جو کہلاتی ہے چیز، بہت سے جانور کرتے ہیں اپنا اس طرح سے ان جگہوں کے اوپر جو اپنے رنگ سے سازگار جگہ ہوتی ہیں، وہاں پر جا کر رہتے ہیں تاکہ دیگر جانوروں سے اپنے آپ کو بچا سکے جو ان کو کھا جاتے ہیں. یہ آپ دیکھتی ہیں نا روزانہ ٹی وی میں، اس طریقے سے یہ چیتے اور تیندوے جو ہیں مختلف جگہوں پہ رہتے ہیں جھاڑیوں کے اندر، کہ جو ان کے کلر سے بالکل سازگار ہوتی ہے تاکہ اپنے آپ کو یہ بچا سکیں یا کسی اور جانور کا مثلا شکار کر سکیں. اسی طریقے سے مثلا گھاس پھوس میں رہنے والے بہت سارے جانور وہ بھی اسی طرح سے کرتے ہیں. جس طریقے سے آرمی کا ایک کیموفلاج ہوتا ہے کہ فوجی حضرات اسی طرح سے کرتے ہیں کہ مختلف سرنگوں میں رہتے ہیں، ریت کے ٹیلوں کے پیچھے جا کر چھپ جاتے ہیں، اپنا لباس درخت کی چھالوں کی طرح سے بنا لیتے ہیں، چہرے پر سیاہی لگا لیتے ہیں، درختوں کے اندر اپنے آپ کو اسی طرح سے بنا لیتے ہیں. حتیٰ کہ اگر برف باری والی کسی جگہ پہ ہو تو اپنا لباس اس طرح سے کرتے ہیں جو برف سے میچ کر جاتا ہے. یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ تمام کی تمام عقلی چیزیں کہ انسان کسی بھی برائی یا کسی خرابی یا کسی نقصان سے بچنے کے لیے، تمام عقلا دشمن سے مقابلے کے لیے یہی حکمت عملی اختیار کرتے ہیں. اس کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں، اس کا انسانیت سے بھی کوئی تعلق نہیں، جیسے کہ آپ کی خدمت میں بیان ہو کہ جانور تک کرتے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے اگر ہم کہیں کہ عمومی زندگی میں کتنی تقیہ کی مثالیں، اگر تھوڑا سا اس کو براڈ کر دیں ہم اپنے اسپیکٹرم کو. آپ موبائل فون کبھی خریدنے جاتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں دکان والے ڈبے میں سے نکال کر موبائل فون الگ سے کہہ دیتے ہیں، اسے الگ جیب میں ڈال لو، اور ایک تھیلی میں اس کا ڈبا الگ سے دیتے ہیں کہ جب کچھ چھینا جائے گا یہ موبائل فون تو وہ ڈبا ہی چھین کے مثلا آپ سے لے جائے. تو یہ بھی ایک طرح کیا ہے کہ آپ کی حفاظت کی جا رہی ہے کہ وہ چیز آپ سے چھیننے نہ پائے، آپ کا نقصان نہ ہونے پائے. مرد حضرات کتنا زیادہ گھر میں تقیہ کرتے ہیں، اپنی بیویوں سے اپنی تنخواہ چھپانا مثلا تقیہ میں آتا ہے، اور مردوں سے زیادہ تو تمام خواتین تقیہ کرتی ہیں عمر چھپانے میں. حالانکہ اس کے اندر نہ تو کوئی عقلی کوئی نقصان ہے ایسا، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں چھپاتی ہیں. بہرحال یعنی چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو، کتنی زیادہ تقیہ کی آپ اس سلسلے میں بھی قائل ہیں. خاندان کی راز کی باتیں، بہت سی اپنے گھریلو باتیں آپ کہاں ہر ایک کو بتاتی پھرتی. ہاں دوسروں کے خاندانوں کی بتاتی ہیں آپ، لیکن اپنے خاندان کی تو نہیں بتاتی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس سے نقصان ہوگا. نقصان سے انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت سی چیزیں چھپاتا ہے. بلکہ میں یہ کہوں کہ آپ کا یہ حجاب کرنا، کیونکہ اگر آپ حجاب اتاریں گی تو یہ معاشرے کے لیے فساد اور نقصان کا باعث ہوگا، خرابیاں اس سلسلے میں جنم لیں گی. تو کیا ہے، یہ بھی ایک لحاظ سے اس کی کوئی قسم بن سکتی ہے کہ انسان نقصان سے بچنے کے لیے کسی بھی چیز کو چھپائے. جنگوں میں جب پہلے زمانے میں ہوتی تھیں، اور پیغمبر اسلام کے اپنے دور میں بھی ہوا کرتی تھیں، تو سفید بالوں کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جو سفید بال والے افراد ہوتے تھے ان کو خضاب کرنے کا حکم ملتا تھا، اپنے بالوں کو کالا کرو تاکہ کافروں کا مورال جو ہے وہ بلند نہ ہو، اپنے آپ کو نقصان سے بچاؤ، چھپاؤ سفید بالوں کو، کالا کر کے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھیے عقلی مظاہر بکھرے پڑے ہیں اس کے, اور ہم کہیں گے اس کو اسلام نے ترک کروا دیا کہ پہلے زمانے کا حکم ہوا کرتا تھا. ابھی جب میں اور عمومی زندگی کی مثالیں دوں گا تو آپ کے سامنے چیز آئے گی. پیغمبر کتنا زیادہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کعبے کو پرانی تعمیر جو حضرت آدم اور حضرت ابراہیم کے دور کی تھی مثلا, اس پرانی تعمیر پر واپس لے کر چلا جاؤں. لیکن میری قوم یہ کہے گی کہ کیسا رسول آیا ہے کہ جو کو مثلا کعبے کو گرا رہا ہے. ظاہر ہے کہ جب تک کنسٹرکشن اس طرح سے نہیں ہو سکے کہ جب تک ٹوڑا پوڑا نہیں جائے گا اسے. تو جب ہی کہا جاتا ہے کہ جب یہ تمام خطرات ختم ہو جائیں گے اور امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا. تب کہیں جا کر ہو سکتا ہے کہ تمام چیزیں ختم ہوں, بلکہ کچھ روایات میں آتی ہیں کہ تب بھی شاید یہ چیزیں ختم نہ ہوں. جیسے کہ امام زمانہ کی جب کئی سال پہلے گفتگو ہوئی تھی تو اس میں یہ بات بھی آئی تھی کہ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ امام کی سواری مثلا بغداد میں اترنی ہوگی, لیکن امام جو ہے بالکل عین موقع پر فیصلے کو تبدیل کریں گے اور مثلا کوفہ میں یا جو ہے نجف میں جا کر اتریں گے. تو جس طریقے سے یہاں پر بھی ہوتا ہے کہ اپنے روٹس کو جو اہم شخصیات ہوتی ہیں تبدیل کرتی ہیں, ٹائمنگز کو تبدیل کرتی ہیں کیونکہ ان کی حفاظت مقصود ہوتی. تو اسی طریقے سے تو پیغمبر نے اس وجہ سے کعبے کی کو پرانی تعمیر پر لے جانے کا کام ترک کر دیا تھا کہ قوم کی طرف سے ایک نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا. ایک ایسا رسول ہے جو کعبے کو ڈھا رہا ہے. اگر آپ دیکھیں حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام, تقیہ کے کسی حد تک کتنے ایسے پیریڈ کے اندر رہے کہ اتنا بڑا الزام کفر اپنے اوپر لے لیا, جو معلوم تھا کہ اب یہ قیامت تک کس انداز سے باطل جو ہے اس الزام کو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کرے گا. لیکن کیا تھا, ایک بہت بڑے مقصد کی وجہ آوری مقصود تھی, پیغمبر اسلام کی حفاظت کرنا مقصود تھی. تو بہرحال اس نقصان کو برداشت کر لیا اور اپنے آپ کو اس طرح سے علل اعلان ظاہر نہیں کیا, اگرچہ بہت سارے جو دلائل ہیں وہ بھی کسی بھی شخص سے چھپے نہیں رہ سکتے اگر ذرا سا بھی کوئی تعامل کر لے اس کے اندر. بلکہ بعض اوقات بڑی جسارت محسوس ہوتی ہے ایمان ابو طالب پر کچھ گفتگو کرنا دلائل کے لحاظ سے, جو اتنا کامل الایمان ہو اس کو اس طرح سے اس پہ گفتگو کی جائے. لیکن بہرحال یہ کہ اس نقصان کو اٹھا لیا کیونکہ بہت بڑا ایک فائدہ مد نظر تھا. اچھا, موسیٰ کو بھی جب دربار میں جانے کا حکم ہوا تھا فرعون کی, تو یہی کہا تھا کہ موسیٰ نرمی سے بات کرنا. بلکہ جو ابتدائی واقعہ ہے کہ انگارہ منہ میں اٹھا لیا, انگارہ لے لیا, ہمیشہ کی رکنت آ گئی زبان موسیٰ میں, لیکن ایک وقتی نقصان برداشت کر لیا مگر نبوت کو بچانا مقصود تھا, وہ زیادہ اہم بات تھی اس وقت. تو لہٰذا اس وقتی نقصان کو ایک چھوٹی برائی کا انتخاب, دو برائیوں میں سے چھوٹی برائی کا انتخاب, یہ اصل میں تقیہ کہلاتا ہے. کتنی دعائیں ایسی ہیں جن کو چھپانے کا حکم آیا ہے, دعائیں استشیر مثلا غیروں کو نہ بتاؤ, اور اب مفاتی کے اندر جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کس طرح سے اس طرح کا حکم آیا ہے. اچھا, بہت سے لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی تقیہ کافروں کے سامنے تو سمجھ میں آتا ہے, یہ آپ لوگ مسلمانوں سے تقیہ کیوں کرنے لگے, کہا جاتا ہے نا. تو علماء ہمارے یہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھیے یہی خطرہ اگر مسلمانوں سے ہو تو پھر مسلمان اور کافر میں کیا فرق رہا, جب جان کا وہی خطرہ مسلمانوں سے پایا جا رہا ہے. اگر عقل یہ حکم لگا رہی ہے کہ جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ضروری ہے اور اس کو بیکار اور فضول ضائع کرنا نقصان دہ ہے, تو جب یہی خطرہ مسلمانوں میں موجود ہو, خاص طور پہ ایسے مسلمان کے جو شیعوں کا خون بہانا اپنے فرائض اولی میں سمجھتے ہوں, کار ثواب سمجھتے ہوں, جنت کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہوں, تو یہاں پر یہ حکم کیوں نہیں لگے گا. یہی وجہ ہے کہ جب ایک شیعہ عالم کو جامع الازہر کے عالم نے ان کے اوپر ایک طنز کیا کہ سنا ہے کہ آپ لوگ تقیہ کرتے ہیں, تو شیعہ عالم نے بڑا اچھا جواب دیا کہ لعن اللہ من حملنا علی التقیہ, خدا لعنت کرے ان افراد پر جنہوں نے ہمیں تقیہ پر مجبور کیا. اگر دشمنوں کی طرف سے ہماری جان و مال و عزت و آبرو کو خطرہ نہ ہوتا تو ہم کبھی تقیہ نہ کرتے. مذمت تقیہ کرنے والوں کی نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان افراد کی کرنی چاہیے جنہوں نے ہر دور میں بدترین تشدد کر کے صاحبان ایمان کو اس پر مجبور کیا. مذمت ان فسادی علماء کی کرنی چاہیے جنہوں نے شیعوں کے خلاف تکفیری فتوے دیے اور ان کی جان و مال و عزت و آبرو کو مباح قرار دیا اور ظالم حکومتوں کو ان پر ظلم کرنے کے لیے ابھارا. ان کی مذمت ہونی چاہیے نہ کہ ان مظلوم افراد کی. اچھا یہی وجہ ہے کہ جب ہم سورہ نحل بھی پڑھتے ہیں کہ من کفر باللہ من بعد ایمان ہی, اچھا جو سوائے اس کے کہ جس کو کلمہ کفر پر مجبور کیا جائے, من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, اور اس کا دل اپنے ایمان کی طرف سے مطمئن. دیکھیں جسے کلمہ کفر میں مجبور کر دیا جائے وہ تو جبکہ اس کا اپنا دل مطمئن ہو اپنے ایمان کے اوپر وہ مطمئن. جو ہمارے یاسر کی جو آیت آئی تھی نا کہ ان کے والد یاسر تھے, والدہ سمیہ تھی, کتنی بے دردی کے ساتھ جب شہید کر دیے گئے اور عمار سے بھی جب کلمات کفر کہلوائے تھے تو روتے ہوئے آئے تھے رسول خدا کے پاس کہ میں نے کلمات کفر کہہ لیے. پیغمبر اسلام نے اپنے ہاتھوں سے عمار کے آنسو پوچھے تھے اور فرمایا تھا اگر دوبارہ بھی یہی کلمات وہ تم سے کہلوائیں تو تم کہہ دینا. اس وقت یہ قرآن کی یہ والی آیات جو ہیں وہ نازل ہوں. اسی طریقے سے سورہ غافر کے اندر کیا ہے, وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ, کہ حبیب نجار کے متعلق کہا جاتا ہے کہ فرعون کے لوگوں میں سے ایک با ایمان شخص تھا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا, ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. حضرت حسکین تھے یا حبیب نجار تھے, بہرحال یہ روایات میں آیا ہے. اچھا یعنی ایمان اور اعتقاد ایسا رکھے وہ کہ دوسرے لوگوں کو اس کو بظاہر موافق لگے لیکن یہ کام اپنی جان کی حفاظت کے لیے ضروری تھا. حضرت حسکین کا یا حبیب نجار کا کہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے تاکہ اپنی جان کی بھی حفاظت رہے, موسیٰ کی جان کی حفاظت بھی رہے اور دیگر چھپے ہوئے مومنین کی جان کی حفاظت بھی رہے. قرآن نے تعریفی انداز اختیار کیا. یہی وجہ ہے کہ اہل سنت علماء میں امام شافعی مثلا جان و مال دونوں کی حفاظت میں تقیہ کرنے کا حکم دیتے ہیں اور خود امام شافعی نے بھی تقیہ کیا آگے چل کر آئے گا, اور امام فخر الدین رازی جن کی تفسیر کبیر بھی ہے سورہ آل عمران کی جب 28 آیت انہوں نے ڈسکس کی ہے تو یہی بات جواز کے سلسلے میں لکھی کہ یہ بالکل تقیہ جائز ہے. اور ام سلمہ کی بھی ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ جب جابر بن عبداللہ انصاری نے حضرت ام سلمہ سے آ کر پوچھا تھا, دیکھیں یہاں تک تھا کہ پیغمبر کی ازواج علمی لحاظ سے اتنے مقام پہ تھیں کہ جابر بن عبداللہ انصاری جیسا صحابی آ کر پوچھا تھا کہ فلاں ظالم نے مدینے پر حملہ کیا, بیعت کا تقاضا کر رہا ہے, اگر میں بیعت کر لیتا ہوں تو صریحاً گمراہی ہے, نہ کروں تو قتل کا خوف ہے, میں کیا کروں؟ حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ تم بیعت کر لو, کیونکہ اصحاب کہف بھی تقیہ کی صورت میں اپنی قوم کے تہواروں میں شریک ہوتے تھے, ان جیسا لباس پہنتے تھے, بلکہ اصحاب کہف کی جو فلم آئی آپ نے دیکھا کہ اس میں بعض اوقات ان کو سجدہ بھی کرنا پڑتا تھا بتوں کو. تو بہرحال دیکھیں جب بھی بنو عباس اور بنو امیہ کے جو ادوار رہے ہیں, جب بھی اس زمانے میں بھی ایک بحث چلی تھی مسلمانوں میں کہ قرآن حادث ہے یا قدیم, قرآن مخلوق ہے یا مثلا ازلی, تو 7 مشہور اہل سنت کے محدثین نے اس مقام پر تقیہ کر کے اپنی جان کو بچایا تھا, کیونکہ مامون جو تھا اس کا اپنا نظر یہ تھا کہ قرآن مخلوق نہیں, اور وہ قتل کروا دیتا تھا جو بھی قرآن کو مخلوق ماننے سے انکار کرتا تھا, کہتا تھا کہ نہیں مخلوق ہے قرآن, اور جو ماننے سے انکار کرتا تھا وہ قتل ہو جاتا تھا. تو امام شافعی کو ایک دن بلایا اور مولانا طارق جمیل جو اہل سنت کے بڑے علماء میں اس وقت شمار ہوتے ہیں, انہوں نے باقاعدہ اپنے ایک درس کے اندر پورا واقعہ پڑھا ہے کہ امام شافعی کو جب بلایا تھا مامون نے اور کہا تھا کہ بتاؤ کہ قرآن تمہاری نگاہ میں مخلوق ہے, انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا تعنین, یعنی کہ آپ میرے متعلق پوچھ رہے ہیں یا میرا نظریہ پوچھ رہے ہیں, یعنی اس کے 2 معنی نکلتے ہیں, میرے متعلق یا میرا نظریہ. تو بادشاہ نے یہ سوچا کہ اپنے نظریے کی بات کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا مخلوق, اور اس طرح سے توریہ کر کے اور تقیہ کر کے اپنی جان کو بچایا. تو بہرحال بادشاہ نے اس وجہ سے چھوڑ دیا, ورنہ اس سے پہلے اسی مسئلے پر या उसके बाद इमाम अहमद इब्ने हम्बल को कोड़े भी लग चुके थे। और तिजानी समावी खुद ये फरमाते हैं कि बहुत सारे अहले सुन्नत के उलमा खुद तकिया करते, कह रहे थे मेरे साथ एक सफर में था, मैं कॉन्फ्रेंस में जाना था, तो एक अहले सुन्नत के एक आलिम मिले और बहस से तकिया होती रही जहाज में। कह रहे फिर जब हम लोग सब उतरे तो इमिग्रेशन में जाने के लिए उन्होंने, मैं मुझसे पहले वही थे, वहां जाकर उन्होंने पूछा आप यहां पर क्यों आए, तो उन्होंने कोई और बात बयान की। जब उन्होंने बाद में जाके पकड़ा कि आपने झूठ क्यों बोला, कहा कि अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो इमिग्रेशन वाले मुझे वीजे देने से इनकार कर देते, कहा यही तो तकिया है। तो बहरहाल जालिमों से बचने के लिए मुखालिफ नजरिए का इजहार करना ये एक तकिया चीज कहलाती है। लोग कहते हैं कि जनाब ये तो फिर मुनाफिकत हो गई। देखिए अभी मैं इसकी मिसालें फिर अब आमूमी जिंदगी के ऊपर जाने वाला हूं ताकि आपको क्लियर से समझ आए कि मसला क्या है, कि ये तो जनाब मुनाफिकत हो गई। देखिए मुनाफिक किसको कहा जाता है, जो बातिन में उसका अकीदा ना रखता हो, लोगों के सामने उसका इजहार करता हो। तकिये में बातिन में सही अकीदा रखा जाता है और जाहिर में उसका उसके बरखिलाफ इजहार किया जाता है। मुनाफिक उसे कहते हैं कि जो बातिन में उस चीज का अकीदा ना रखे और जाहिर में उसका इजहार करे। जैसे पैगंबर के जमाने में मुनाफिक होते थे, दिल से एतकाद इस्लाम नहीं रखते थे, जुबान से सिर्फ कहते थे। तकिये में बातिन के अंदर सही इस्लाम रखा जाता है या सही नजरिया रखा जाता है, जाहिर में उसके बरखिलाफ किया जाता है, तो ये तो बिल्कुल उल्टा है। तो देखिए इसके अंदर जरूरत इस बात की है कि दुश्मनाने खारजी हो हमारे या दुश्मनाने दाखली हो, दोनों से तकिया करना होगा। मशकूक अफराद से भी जो शियों की सफों के अंदर पाए जाते हैं इनसे भी तकिया करें। इन्हें जब भी कोई अपने सफों में देखे, आप उनको नजर आए कोई शख्स मुनहरिफ अफकार फैला रहा है, कोई बेनमाजी जाकिर या जाकर है मसलन, लेकिन शहादत सालिसा की हर एक को तलकीन करता फिर रहा है, पंफलेट अपनी मजालिस में तकसीम करवा रहा है, समझ जाएं, एक दूसरे को इत्तला दें। वो खवातीन भी खास तौर पर जो आपको कहती हैं भाई तबलीगी मजलिस ना पढ़िएगा, तीन चार आप जाके बाकायदा उनको पकड़ें, उनको समझाएं कि आप ये क्या कह रही हैं। जाहिर है कोई ऐसी काफिर और नाउज़ुबिल्लाह कोई इस तरह की कोई खवातीन तो नहीं है कि आप उनको इस्लाम से खारिज हुए कुछ हो उनको बिल्कुल छोड़ दिया जाए, इनको समझाया जाएगा, उनकी काउंसिलिंग की जाएगी। और यही वजह है कि रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह खामनेई फरमाते हैं कि हर इख्तलाफ पैदा करने वाली आवाज शैतान की आवाज है, ये बात याद रख लीजिए। और ये बात ऐसी है कि जो आज से तकरीबन 27-28 साल पहले 1987 में जो इंटरव्यू दिया था आयतुल्लाह खामनेई ने, उसमें ये बात कही थी कि हर इख्तलाफ पैदा करने वाली आवाज शैतान की आवाज होती, जो भी आपकी सफों में इस तरह से इख्तलाफ पैदा करे। वरना मुवाफिक होकर उनके साथ हमदर्दी करके उनकी बातों का अच्छे दलील के साथ जवाब देकर, कितनी आप अभी कुछ ही अरसे पहले अलजजायर में 50 तालिबे इल्मों को एक वफ़द गया था ईरान, 50 तालिबे इल्मों को, वो तो खैर टोनी ब्लेयर की साली का तो अभी आपने सुना कुछ ही अरसे पहले, लेकिन उससे कुछ ही अरसे पहले अलजजायर से 50 जहीन तालिबे इल्मों का एक वफ़द ईरान गया था मुतालियाती दौरे पर, वहां जाकर वो 50 के 50 तलबा शिया हो गए। वहाबी और सलाफी उलमा में खलबली मच गई कि ऐसा कैसे हुआ। तो देखिए दलील से बात की जाती है, सॉफ्ट स्पोकन होकर बात की जाती है, किसी पर हर वक्त एतराज आप सिर्फ फकत करते रहें, उनकी हिजो करते रहें, उनकी तौहीन करते रहें, उनके मुकद्दसात की मसलन तौहीन करते रहें, तो दूसरा फिर आपके करीब नहीं आएगा, यह खिलाफ तकिया चीज हो जाएगी। अभी चल के बहुत सारी हम मिसालें पेश करेंगे, क्योंकि देखिए एक लफ्ज आप बहुत सुनती हैं तवल्ला और तबर्रा। देखिए एक तो सबसे पहली बात शेख नसीरुद्दीन तूसी, उन्होंने पूरा एक रिसाला लिखा है तवल्ला और तबर्रा पर। सबसे पहली बात तो उसके अंदर यही कही गई है कि आपने इतना ज्यादा इस मसले को, ये मैं कुछ अपने अल्फाज के साथ मिलाकर पेश कर रहा हूं, इस मसले को इतना लोकलाइज क्यों कर दिया है, सिर्फ हम चंद अफराद के हवाले से हम सिर्फ जो है वो तबर्रे की बात करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, तबर्रा और तवल्ला इसको बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखा जाना चाहिए, इसमें यकीनन कुछ जालिम ऐसे आ जाते हैं जो इसका हिस्सा बनते हैं, लेकिन वो मुकम्मल तबर्रे का हुक्म फकत उन्हीं लोगों के लिए महदूद होकर नहीं रह गया। कहा इस्लाम और नेकियों में मुकम्मल डूब जाना ये तवल्ला है, और हर किस्म के शर और बुराई और खराबी से अपने आप को बचा के ले जाना ये तबर्रा है, उससे हिफाजत करना अपने नफ्स की। तवल्ला और तबर्रा का हमेशा सिर्फ चंद मखसूस हस्तियों से हम मरबूत नहीं कर सकते इस मसले को, ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा मसला है जिसका वो भी एक हिस्सा बन जाते हैं। तो बहरहाल देखिए अब तवल्ला इसको कहते हैं, हम तो ये समझते ना सिर्फ मसलन अहले बैत की मोहब्बत, खैर वो दोनों एक दूसरे के साथ लाजिम वलजुम, अहले बैत की मोहब्बत के आने के माने ही यही है कि अब इंसान हर बुराई से दूर हो जाएगा, हर रजाई से दूर हो जाएगा, हर नेकी उसके अंदर आ जाएगी, हर नेकी के अंदर डूब जाए ये कमाल तवल्ला, और हर बुराई से बाहर निकल आए ये कमाल तवर्रा। तो बहरहाल इसको बड़ा उस तरह से देखना चाहिए, फकत कुछ हस्तियों से मखसूस नहीं कि हम सिर्फ कहेंगे सिर्फ दो तीन चार पांच दस अफराद ऐसे हैं जो हमारा मसलन टारगेट बने रहते हैं और अपने लिए एक लिहाज से सही भी टारगेट होते हैं। लेकिन बहरहाल ये कि अच्छा अब यहां पर उलमा एक बात कहते हैं कि बताइए देखिए तवर्रा और तवल्ला असूल दीन में या फरू दीन में, सबको मालूम है कि मसलन फरू दीन में, देखिए फरू दीन में और कौन कौन से हैं, नमाज है, रोजा है, हज है, जक़ात है, खुम्स है, जिहाद है, अमर बिल मारूफ है, नहीं अनिल मुनकर है, तवल्ला और तबर्रा। अच्छा आप नमाज को उठा के देख लें हजारों बल्कि शायद लाखों फिकही मसले बन जाएं, रोजे को उठा के देख लें किताबों पे किताबें लिखी जाती हैं मसाइल ही मसाइल, हज को उठा के देख लें तो बिला मुबालगा अगर एक एक चीज को डिस्कस किया जाए तो कहीं उम्मीद है कि कहीं लाखों तक पे मामला ना चला जाए। इसी तरीके से खुम्स है, ज़कात है, जिहाद है, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, आपने भी देखा कि पिछली दफा कितनी तफसील के साथ भी हमने इसको किया लेकिन फिर भी मसाइल पूरे नहीं हो सके, कितने अहकाम है। तो ये कैसे मुमकिन है कि उन सब चीजों के लिए तो इतने अहकाम मौजूद हो और तवल्ला और तबर्रा के लिए कोई हुक्म शरीयत ही ना हो, क्योंकि कभी इसको दिमाग में आएगी किसी के बाद ही इसमें और होंगे तो एक एक कदम उठाने से पहले आप हुक्म शरीयत पता करें, नमाज में ये गलती हो जाए तो मैं क्या करूं, रोजे में ये गलती हो जाए तो क्या करूं, और खून से इस चीज पर वाजिब होगा या नहीं होगा, और कितनी सारी चीजें आप उसमें पूछती हैं। लेकिन यहां तवल्ला और तवर्रा की बात है, हर शख्स बिल्कुल आजाद, इसमें कोई फिकही हुक्म ही होया जैसा कि मौजूद ना हो। दीगर इबादात में जब हम कदम कदम पर पूछते हैं तो तवल्ला और तबर्रा के मसले पर हमने किसी को कभी पूछता नहीं देखा। अच्छा हमने किसी कभी एक लिहाज से जो आम नौयत के जो जाकिर होते हैं उनको कभी नहीं देखा कि वो बड़े उलमा से या महाराजे से कभी कोई चीज उन्होंने पूछ रहे हो, मसलन कौन सी रिवायात हम पढ़ सकते हैं, कौन सी नहीं पढ़ सकते, कौन सी रिवायात इस सिलसिले में ऑथेंटिक हैं, कौन सी किताबें इस सिलसिले में ऑथेंटिक हैं, कौन से मसाइब हम पढ़ सकते हैं, कौन से फजाइल हमको पढ़ने चाहिए, कौन से फजाइल ऐसे तो नहीं जो गुलू और तफीज जिससे साबित हो रहा हो, वगैरह वगैरह। अब खुद आप बताइए कि मौला के अपने असल फजाइल में या अहले बैत के अपने फजाइल में कोई कमी ऐसी रह गई जो हमें जाली फजाइल पढ़ने की जरूरत पेश आ जाए, उनके मसाइब में किसी चीज की कोई कमी है दुख की कि जो हमें अपनी तरफ से बनाने की जरूरत पेश आ जाए। तो तबर्रा हमें कैसे करना चाहिए, तवल्ला कैसे करना चाहिए, कौन से इस सिलसिले में तरीके हैं, इसमें मसलहत नाशनासी बहुत ज्यादा एक चीज होती है। मसलहत देखिए, मसलहत का समझना एक दफा पहले भी आपकी खिदमत में बात बयान हो चुकी है कि ये इल्म से भी एक बरतर चीज है, इल्म से भी बरतर। जरूरी नहीं कि किसी के पास अगर बहुत ज्यादा इल्म हो तो वो मसलहत शनास भी हो। किस चीज में हमारी मसलहत है, देखिए ईरान में बाकायदा पूरा एक इदारा है जिसको जो तशखीस मसलहत करता है, कब स्टैंड लेना है किस चीज पर, कितना स्टैंड नहीं लेना, कब आगे जाना है, कब पीछे जाना है, कब मजाकरात करने हैं, कब सख्ती दिखानी है, कब नरमी करनी है, जो कौमी एतबार से भी एक तशखीस मसलहत का एक पूरा निजाम मौजूद है। हमारे यहां माशाल्लाह से सब आजाद हैं, कोई मसला नहीं, जो जिसकी मर्जी आए करे, जो जिसकी मर्जी आए मसलन बात करे। तो देखिए गलत तरीके से अगर मजहब की कभी भी जो वो है तबलीग की जाएगी तो तबलीग का सारा काम खराब हो जाएगा। देखिए अजान का काम क्या है, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना, नमाज की तरफ बुलाना, लेकिन एक मुहावरा है कि बहुत सी अजाने दीन से दूर ले जाती हैं इंसान को। तो अंदरूनी तौर पर मजबूत हुए बगैर खुद को बहुत ज्यादा जाहिर करना, शो ऑफ करना, इससे क्या होता है कि दुश्मन आपसे बहुत ज्यादा खायफ हो जाता है और वो कहीं ज्यादा आपके खिलाफ एक मुनज्जम काम करना शुरू कर देता है। आपने फकत शोर मचाया और उसके बाद खामोश होकर बैठ गए, एक बहुत बड़ी गलती होती। वो तो चौकन्ना हो गया दुश्मन, उसने इकदाम करने शुरू कर दिए, उसने प्लानिंग करनी शुरू कर दी, वो इंतहाई मुनज्जम होने लगे, सारे वसाइल बरूए कार लाने लगे और आप हैं कि मसलन आपने जरा सा शोर मचाया और ठंडे होकर बैठ गए और वही मुतफरिक जिंदगी। तो बहरहाल देखिए अंदर से होना, मजबूत होना बहुत जरूरी। हम जबकि जो किसी को कायद नहीं मानते अपना, किसी को कौम के तौर पर रहबर नहीं मानते, जो पाकिस्तान के अक्सर लोगों की जिस तरीके से सूरत हाल होती है, کسی کی مثلا ہم بات نہیں سنتے، اگر چھوٹی موٹی کچھ تنظیمیں اگر ہیں بھی مثلا یا کچھ گرو، وہ بعض اوقات نام لیتے بھی ہیں تو صرف اپنی مرضی کے کام کرتے ہیں، پوچھتا ان رہبروں سے اور ان مراجع سے کوئی بھی نہیں. تو ایک لحاظ سے بہت زیادہ بیجا شور مچانا جبکہ اندرونی طور پر ہماری بہت ساری کمزوری ہو، نہ ہم کسی کی مثلا رہبری کو مانتے ہوں، نہ ہمارے پاس کوئی ادارے ہوں، نہ ہمارے پاس کوئی شخصیات ہوں، نہ لوگوں کے لیے ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہو. خود دیکھیں اتنی بڑی ہے مثلا، صرف ہم اگر ہم چولی کی مثال لیں، یہاں پر کتنے شیعہ اسکول ہیں، کتنے بتائیے اسپتال ہیں ہمارے. غضب تو یہ کہ دشمنان اہل بیت کو فنڈنگ کرنے والے بیکریوں کو مجالس ازا کے تبرک وہاں سے خرید خرید کر ان کو کروڑ پتی ارب پتی بنا دیا، وہ پیسہ پھر ہمارے خلاف مثلا استعمال ہوتا. نہ کوئی ایمبولینس سروس ہے، آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز کی ایمبولینس سروسز ہوتی ہیں، ہمارے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، نہ کوئی امپلائمنٹ بیورو ہے. اندرونی طور پر اتنا کمزور، یعنی ملت اندر سے ہوئی ہوئی، اور اس پر بعض اوقات اتنا زیادہ ہم شور مچا دیتے ہیں، یہ خلاف مصلحت. دیکھیں انقلاب سے پہلے ہمیشہ ایک ارتقا کی ایک چیز ہوتی ہے. امام خمینی کا جو 63 سے لے کر 78 تک کی تحریک جو تھی وہ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جو اس سے پہلے امام خمینی نے انڈر گراؤنڈ کام کیا تھا. انڈر گراؤنڈ روڈوں پہ نکلنے کا مرحلہ بہت بعد میں آیا تھا. پہلے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ امام خمینی نے کیسٹ کا انقلاب لے کر آئے تھے، کیسٹس کا انقلاب. کاپیاں ہزاروں کی تعداد میں بنتی تھیں، لاکھوں کی تعداد میں حسین اس کی کاپیاں بنتی تھیں، اور لوگوں میں ان کی وہ تمام باتیں جاتی تھیں، لوگ ان کو سنا کرتے تھے، اس کے اوپر عمل کرتے تھے. یہاں تک کہ جب 63 سے لے کر 78 تک کی وہ پورا انڈر گراؤنڈ ورک مکمل ہو گیا، اس کے بعد پھر روڈوں پہ نکلنے کا مرحلہ آتا ہے. پھر آتا ہے کہ ہاں اب شور مچایا جائے، اب روڈوں پہ نکلا جائے، اب ظالم کے خلاف آیا جائے. لیکن اندرونی طور پر اگر بالکل بالکل انفینسی میں، بالکل ابتدائی طور پر کوئی بھی تحریک کو آپ اس طرح سے نہیں، بہت زیادہ اپنے آپ کو شو آف کریں گے تو دوسرا فوری طور پر آپ کو کچل دے گا اور بہت بڑا قومی نقصان ہو جائے گا. تو بہت ساری دیکھیے چیزیں ایسی ہیں جو امام خمینی جس وقت فرانس میں بھی جلا وطن تھے وہاں سے بیٹھ کر ساری یہ تمام چیزیں جو ہے وہ رن کر رہے تھے. انڈر گراؤنڈ ورک مکمل ہو رہا تھا، لوگوں تک چیزیں پہنچتی تھیں، اور اس کے بعد پھر ایک سازگار فضا تیار ہوئی، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ انقلاب آیا. اچھا اب دیکھیے بہت سارے ہمارے کام جو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو مصلحت کے خلاف ہیں. اب دیکھیے اس میں بہت سارے لوگ، ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں کوئی میں فقہی مسئلوں کے طور پر نہیں پیش کر رہا ہوں، بہت سی چیزیں آپ کو شیئر کر رہا ہوں کہ جس میں احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے قوم کو کسی نقصان سے بچانے کے لیے. تو دیکھیے ایک تو چیز ہے کہ مجالس رضا کے سلسلے میں جیسے بہت بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکرز کا استعمال، ان کے والیوم اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو ایک آپ کی بات سننے میں اور بیزاری محسوس ہوتی ہے، خود اپنی قوم کے افراد ہی کے اندر اتنی بیزاری ہو جاتی ہے اتنی زیادہ آواز. دیکھیے ایک تو ذاکرین کو یا مجلس پڑھنے والے کو ایک تو ویسے ہی سافٹ لہجے کے اندر گفتگو کرنی چاہیے، ایک لحاظ سے بہت زیادہ چیخنا ایک تو خود ذاکر بہت زیادہ چیخ رہا ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ لاؤڈ اسپیکر بھی اتنی زیادہ فل آواز میں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بات آپ کی دوسروں تک پہنچے گی بھی اگر تو بہت اس کے ساتھ سنے گا، اس کو کراہیت کے ساتھ، اس کی سماعتوں کے اوپر گرا گزرے گی. آپ کو پتا ہے نوائز پولیوشن بھی ایک چیز ہوتی. تو بہرحال ذاکرین اپنی آواز کو نرم رکھیں، ملائم رکھیں. اچھا آپ خود سوچیں کہ خود یہاں کہا جاتا ہے انچولی کے بہت سارے مومنین ان دنوں کے اندر علاقے کو چھوڑ کے کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں، جب آپ کو خود اتنی برداشت نہیں تو دوسرے سوچیں کہ دوسرے لوگوں کے جن کی نیندیں اتنی زیادہ اس لحاظ سے جو اس والیوم کی وجہ سے خراب ہو رہی ہوں ان کا کیا ہوگا. آقا سستانی سے بھی مسائل پوچھے گئے اور دیگر مراجع سے بھی پوچھے گئے، تو یہ مسئلہ ہم سے پوچھا گیا کہ مثلا ہمارے کراچی میں اس طرح سے جو ہے وہ مجالس ازا ہوتی ہیں کہ لوگ لیٹ نائٹ ایک تو مجالس ارینج کرتے ہیں اور دو دو مہینے تک اس طرح سے ہوتا ہے، تو کیا یہ جبکہ جو غیر شیعہ حضرات ہیں ان کو تکلیف بھی اس سے پہنچتی ہے، وہ اذیت بھی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ اس لحاظ سے میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ آوازیں بھی اتنی زیادہ تیز آواز میں ہو جاتی ہیں سب چیز. تو وہاں سے جواب یہی آیا ان سے کہ دیر از نو آبجیکشن ان اٹ، یہ جو انگریزی میں کس تفتہ ان کا آیا، ایز لانگ ایز اٹ ڈز ناٹ کریٹ ڈسٹربینس فار ادرس، جب تک کہ کسی کو کوئی ڈسٹربینس کوئی تکلیف اگر کوئی چیز ہو رہی ہے تو پھر یہ کام جائز نہیں رہے گا کہ اتنی زیادہ تیز آواز میں ہم جو ہے وہ اس طرح سے کریں. अच्छा आप खुद देखेंगे ईरान के अंदर भी जब भी कभी कोई जुलूस किसी अस्पताल के करीब से, किसी स्कूल के पास से, किसी तालीमी इदारे के पास से भी अगर गुजरता है तो उसकी लाउड स्पीकर की आवाज बंद कर दी जाती। वो मुल्क की जो के मुकम्मल तौर पर शियों का है, 95% से ज्यादा वहां पर मसलन शिया आवाम जो है वो रहती है, तब भी वहां पर इतनी ज्यादा इस चीज की एहतियात की जाती। इमाम खुमैनी को देखिए, इससे पहले बयान हुआ था कि नमाज शब के लिए उठते थे तो बल्ब तक रोशन नहीं करते थे, नल के ऊपर कपड़ा बांधते थे ताकि दीगर लोगों की नींद खराब ना हो। आप खुद जाकर पूछिए, खुद महाराजे से सवाल करके पूछ लीजिए कि अगर लोगों को इस तरह से अगर अजियत हो रही हो, डिस्टर्ब हो रहे हो, इतनी ज्यादा आवाज उस लाउड स्पीकर की हमने मजलिस के लिए की हुई कि लोग परेशान हुए चले जा रहे हैं, तो आप वहां देख लीजिए वहां से क्या जवाब आएगा। बल्कि आप सिर्फ अपने ईमान से, जितना भी किसी के पास एक ईमान है, वो अगर एक फैसला करे, हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस है ना, खुद इमाम, आप खुद सोचेंगे अगर इमाम हुसैन से सवाल पूछा जाए तो आपका ईमान क्या कहता है कि मौला हम आपकी मजलिस मुनक्किद कर रहे हैं, इतनी तेज आवाज है कि लोग, बीमार शख्स परेशान हुआ जा रहा है, कोई बेख्वाबी का मरीज है वो परेशान हो रहा है, मसलन कोई तालिबे में उसके इम्तिहान हो रहे हैं। कितनी दफा ऐसा है कि हमारे खुद जिस इलाके में मसलन में रहता था वहां खुद ईद मिलादुन्नबी वगैरह भी इतनी तेज नाते सुबह और शाम लगा करती थी, इम्तिहानात के दौर में बाज़ोकात में हॉस्टल जाके रहना शुरू हो गया था कि मुझसे पढ़ा ही नहीं जाता था, तालिबे यानी खुद मेरे साथ ये चीज हो चुकी। तो सोची कि वो दीगर लोग भी इससे अफेक्ट होते हैं, तो आप खुद बताइए कि इमाम का इस सिलसिले में क्या जवाब होगा। इमाम कहेंगे नहीं, चाहे किसी को कितनी अजियत क्यों ना हो, मेरा जिक्र इसी तरीके से करते रहो, क्या आपका ईमान कभी फैसला करेगा इसका। तो बहरहाल इसको ये नहीं कह रहा खुदा ना खास्ता माजल्ला कोई गलत इसको प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दे, कोई गलत, बहुत बड़ा जुल्म होगा मुझ पर अगर इस किस्म की कोई बात की गई कि मजलिस अज़हर के खिलाफ कोई बात नहीं हो रही। जैसे कि आगे चलकर मैं जिक्र करूंगा, अभी आयतुल्ला वहीद खुरासानी ने खासतौर पर एक जुमला कहा है, जब मैं कभी इसकी तफसील में जाऊंगा, कि बात याद रख लीजिए कि आजाए इमाम के लिए, आजादारी के लिए एक जुमला भी उसके खिलाफ कहना ये पैगंबर इस्लाम की कमर तोड़ देने के बराबर है। ये जुमला है आयतुल्ला वहीद खुरासानी का, अपने दर्स में उन्होंने कहा है, मैं कभी आपकी उनकी वीडियो भी सुनवाऊंगा। तो बहरहाल उस लिहाज से कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ ये बात हो रही कि तरीकेकार में कुछ बेहतरी लेकर आए हैं, किसी से किसी को कोई नुकसान ना हो, तबलीग का फरीजा इससे अदा हो जाए, इस नुकसान से आप बचा लें कि इससे मजीद हो सकता है कि उस कॉज को नुकसान पहुंच जाए जिसके लिए इमाम ने इतनी कुर्बानी दी। तो बहरहाल एक तो चीज ये, अच्छा एक तो था कि लाउड स्पीकर जनाब, और फिर खुद मजलिस पढ़ने वाले का इतना तेज चीखना और फिर लाउड स्पीकर का वॉल्यूम, और फिर उसके अंदर भी अगर इश्तियाल अंगेज अगर मैटर हो जाए तो आप सोचिए कि सोने पे सुहागा कितना हो जाएगा। एक जाकिर जिसका बहरहाल अंदरून में सिंह से इनका ताल्लुक है, बाकायदा एक यहां कराची में फ्लैट्स के अंदर उन्होंने एक मजलिस आकर पढ़ी, और वहां पर कुछ मखसूस फिरके के लोगों की जो मुकद्दस हस्ती है उनके जानवरों से उनकी शक्लों की शबाहत उन्होंने उसके अंदर पढ़ी। अब आपको सोचिए कि खुद वहां पे मेरे करीबी दोस्त भी रहते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि वो तो अपना जाहिर गार्ड वार्ड के साथ आते हैं, मजलिस पढ़कर चले गए, उसके बाद हमें अपनी जान के लाले पड़ गए थे वहां पर जो मोमिनीन उन फ्लैट्स के अंदर रहते थे, इतना इश्तियाल पैदा हुआ जाहिर इतनी तेज आवाज में लाउड स्पीकर, और बाज फिरकों की मुकद्दस हस्तियों के जानवरों की शक्लों से शबाहत, वो उन पूरी मजलिस का उनका उनवान एक बन गया था। तो इससे आप देखें कि ठीक है तबर्रा एक हमारे मजहब का एक हिस्सा है, लेकिन उसके मायने बेजारी तो उसका एक खास तरीकेकार होता है, वरना अगर सिर्फ मुनाफरत उससे फैल रही हो और उससे मोमिनीन की जान को खतरा हो रहा हो, फसादात की आग भड़क रही हो, आप खुद सोचें कि अगर आपकी मुकद्दस हस्तियों के लिए उस किस्म की जबान इस्तेमाल कीजिए तो आपका खुद नफरत और तासुब कहां तक पहुंच जाएगा। तो इसी तरीके से बाज़ोकात देखिए इसी तरह के कुछ अफराद होते हैं कि जो के बाकायदा भेजे जाते हैं, इम्प्लांटेड होते हैं, जैसे कि हम फरे के एतराफात जो किताब भी आ चुकी है, गालिबन आप सब लोगों को चाहिए कि उसको पढ़ें भी, वो जो जासूस था और बहुत सारी उसके अंदर पूरा वाकया उसका मिलता है कि जनाब वो किस तरह से एक मलंग नुमा एक आदमी था और वो जो है वो लान किया करता था खास जगह के ऊपर बैठकर, ताकि सब लोग जो है वो सुन लें, जो मुसलमानों की बहुत सी मुकद्दस हस्तियों के लिए इस तरह की मसलन जो उनके लिहाज से मुकद्दस हस्तियां हैं उनके लिए इस किस्म की लानत किया करता था सबके सामने। जब उसको पकड़ा गया उसने कहा कि मुझे फला शख्स ने पैसे दिए हैं, उसको पकड़ा गया उसने कहा फला शख्स ने मुझे पैसे दिए, यहां तक कि पूरी चेन बन गई, यहां तक कि बरतानी सिफारत खार तक बात पहुंच गई। बरतानवी सिफारतकार जो कि वो पैसे सबको दिया करता था कि तुम बैठकर यहां पर इस अंदाज से गुफ्तगू करो ताकि बहरहाल मुसलमानों में एक तफरका फैले। देखिये पहले जमाने में भी लोग कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जाते थे, अपने हाथ पांव कटवाते थे, अपनी जुबानें कटवा लेते थे, उनके घर मिस्मार किए जाते थे, बैतुल माल वगैरह से उनका जो है वो खर्चा पानी बंद कर दिया जाता था। आजकल के जालिमों ने थोड़ा सा तरीकेकार बदल दिया और एक तरीका यह भी इख्तियार किया है कि बाज ऐसे अफराद तैयार किए हैं, सबकी बात नहीं कर रहा लेकिन बाज ऐसे अफराद हैं, बाज ऐसे जाकिरीन हैं, बाज ऐसे शोरा हजरात हैं कि वो इस जज्बे को मोड़ कर मुसलमानों में बाहमी नफरत का एक तरीकेकार पैदा करना चाह रहे हैं। इसके जरिए उनकी तरफ से होशियार रहने की जरूरत है। बेतुकी किस्म की मसलन नुकता आफरीनी और इस अंदाज से तबर्रा के लोग आपके करीब आने के बजाय आपसे नफरत करने लगे, माजल्ला आइम्मा के जिक्र से नफरत करने लगे, आपके पास आकर ना बैठे। अहले बैत जब आपके पास आकर बैठेंगे नहीं, आपके मजालिस में नहीं आएंगे, तो आप खुद सोचिए कि वो अहले बैत की अजमत सुनने से महरूम रह जाएंगे, वो उनके करीब नहीं आ सकेंगे, वो उनकी तालीमात से कभी वाकिफ हो ही नहीं सकेंगे जब तक वो आकर नहीं बैठेंगे, जब तक वो सुनेंगे नहीं। और जो कोई भी ये बात याद रख लीजिए, जो कोई भी जाकिर ऐसा कर रहा हो आप समझ जाइए कि अमरीकी CIA का बिलवास्ता या बिलावास्ता एजेंट है जो ये काम कर रहा है। अभी कुछ ही अरसे पहले, अब तो इसका बहुत शोरा हो चुका है मालूम नहीं आपको पता भी है नहीं, कुवैत में यासिर अल हबीब नाम का एक शख्स था जो बज़ाहिर अमामे में भी है, आबा कबा में भी है, बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें भी करता है कुवैत में, अब तो वहां जाकर इसने कुवैत में मुकद्दस इस्लाम की जो बहुत सारी जो दीगर फिरकों की जो मुकद्दस हस्तियां हैं उनके मुताबिक इस तरह की जुबान इसने इस्तेमाल करनी शुरू की, इतनी नफरत अंगेज गुफ्तगू करना शुरू की, उनके मौत के दिनों को खुशी के दिनों के तौर पर मनाना शुरू किया, ऐसे ऐसे तोहमतें और ऐसे ऐसे नए नए इल्जाम मसलन उनके ऊपर लगाए कि एक इश्तियाल फैल गया कुवैत के अंदर। ऐसे इसने ना ये शिया सुन्नी फसादात की एक आग भड़क उठी। बहरहाल इसको वहां पर कुवैत में सजा भी हुई लेकिन उसके बावजूद भी इसको वहां से भगाकर लंदन भेज दिया गया। आपको पता है कि जो भी इस किस्म के मुनारिफ अफराद होते हैं या दीन को कोई नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं फौरन बरतानवी मीडिया सबसे पहले उनके पास पहुंच जाता है, उनके इंटरव्यू लगाने शुरू कर देता है, उनके लिए तमाम चीजों को प्रोजेक्ट करने लगता है। देखा जाए कि कुछ भी उम्र नहीं, बमुश्किल इस वक्त जबकि इसने तकरीबन अच्छे 6-7 साल पहले से यह काम शुरू किया था, बमुश्किल 30 साल की यासिर अल हबीब की उम्र है इस वक्त। लेकिन क्या है कि उसको वहाबी हजरात ने खूब बहुत ज्यादा इसको उछाला, इसको बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट किया लोगों के सामने, हत्ता कि खुद कुवैत के जो शिया वजीर आजम थे उस शदीद तरीन दबाव में आ गए, वहां के उनसे इस्तीफे का मुतालबा होने लगा, बाकायदा वहां के कुवैत के शियों के लिए परेशानी एक शुरू हो गई। क्यों? अब देखिए कि बहरहाल ये भी है कि एक हिलाले शिया जो शिया क्रेसेंट जो बन रहा था वहां पर, अब देख रहे हैं कितने मुल्क ऐसे ईरान, इराक, बहरेन, कतीफ, सऊदी अरब के और जो शिया इलाके हैं, लबनान, कुवैत, कितने इलाके ऐसे हैं कि जो पूरा एक हिलाले शिया, एक पूरा शिया जहां पर एक पूरी मूवमेंट चल रही थी, इससे अमेरिका और तमाम अफराद जो हैं जो फसादी वो इंतहा से ज्यादा परेशान थे कि ये तो अगर ये सब लोग मिल गए तो पूरा एक हिलाले शिया ग्लोबल एक बहुत बड़ी तब्दीली जो है लेकर आ जाएगा। अब क्या किया उन्होंने, कहा कि इससे बेहतर कोई और चीज नहीं कि इनके अंदर शिया सुन्नी फसादात जो है वो बर्पा किए जाएं, शिया सुन्नी तफरीक की जाए। आप खुद देख रहे हैं कि खुद इराक के अंदर अमेरिका ने कितनी ज्यादा कोशिश की है कि इराक को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, शिया सुन्नी और कुर्द, इन तीनों में। और आपसिस्तानी की इतनी बेहतरीन पॉलिसी कि अमरीका को हर उस मुकाम पर शदीद जिल्लत उठाना पड़ी और उसकी साजिश कभी कामयाब हो ही नहीं सकी कि इराक को इन तीन उसमें तकसीम किया जाए, शिया सुन्नी और कुर्दों इलाके के एतबार से। तो बहरहाल मजहब, अब क्या हुआ, इसका नतीजा क्या निकला, इसका देखिए अभी खिलाफ तकैया काम था, اس طرح سے کرنا، اس طرح سے خلاف ہو کے لوگوں کے سامنے آنا، اس طرح سے ان کے اندر نفرت پھیلانا، یہ تمام کی تمام کیا چیز، اب مذہبی اجتماعات پہ کویت میں پابندیاں لگنا شروع ہو گئیں. 11 لاکھ کی وہاں پر آبادی ہے شیعوں کی کویت میں، وہاں پر 50 تو اسمبلی کی ان کی سیٹس ہیں، اس میں 9 شیعوں کے پاس ہیں. وہ تو تمام کے تمام شدید دباؤ میں آ گئے، یہاں تک کہ پھر رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنئی نے فتویٰ جاری کیا، باقاعدہ ایسا کہ علماء جو سعودی عرب کے شیعہ علماء نے انہوں نے سلسلے میں خط لکھا، استفتا منگایا. پھر جب بہرحال اتنا زیادہ نفرت عروج پر پہنچ گئی تھی کہ شیعہ سنی فسادات شروع ہو گئے تھے کویت میں اور دیگر جگہوں کو پر بھی، جب رہبر معظم کا فتویٰ آیا تو پھر اس کے بعد اس کہیں جا کے وہ فتنہ جو ہے وہ ٹھنڈا پڑا انہوں نے اپنی سیاسی سوجھ بوجھ اور فراست سے. اور جو بہرحال کا ہمارا ایک نظریہ بھی ہے کہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، تو اس سے پھر یہ معاملہ جا کر ٹھنڈا ہوا. اچھا آپ دیکھیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ مسلسل ایک سازش کے تحت ہو رہی ہیں. بہت سارے ملنگوں کے باقاعدہ جہاز ہیں، جو جہاز بھر بھر کے جو ہے وہ مثلا شام جا رہے ہیں، وہاں جا کر وہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں، جو مومنین کے جو اور قافلے جا رہے ہیں ان کے لیے پریشانیاں کھڑی ہو رہی ہیں حکومت کی طرف سے. یعنی خود بشار الاسد کے لیے جو کہ خود شیعہ ہے، بڑی پریشانیاں وہاں پر کھڑی ہونے لگی ہیں. وہاں جا کے انہوں نے جو کرنا شروع کی ہیں حرکتیں، کون ان لوگوں کو فنڈنگ کرتا ہے، کون ان کو جہازوں کے اندر بھر بھر کے وہاں پر جو ہے وہ لے جاتا ہے، اور وہاں جا کے کرنا کیا شروع کیا. بہرحال وہاں جا کے تقیہ نہیں کیا اور کچھ ایسے کام کرنے شروع کیے جو نقصانات کا سبب ہے. مثلا خود آپ کی خدمت میں پہلے بیان ہوا تھا کہ حاکم شام کی قبر پہ جا کے فضلات گرائے انہوں نے، پیشابوں کا خانہ وہاں جا کر کیا، تو وہاں پر کیا ہوا پھر اس کے بغیر نا ایسی صورتحال تھی کہ خود آیت اللہ دستغیر نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ چوہے وہاں سے نکلتے تھے، چوہے اس میں داخل ہوتے تھے قبر میں، کوئی پرسان حال نہیں تھا اور صرف ریت ہی ریت وہاں پر ہوا کرتی تھی. لیکن کیا ہے، وہاں پر مزار بن گیا ہے، حاکم شام کا گارڈ بٹھا دیے گئے ہیں ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے. کیونکہ ہم نے سب کو شدر بیمار کی طرح آزاد چھوڑا ہوا ہے، قوم کی تمام باغ ڈور ایک لحاظ سے دی، جو مرضی ہے کرو، پھر بھگتے ہیں ہم لوگ سب ایک ساتھ، سب کچھ ان کو کرنے کی مکمل آزادی. اب دیکھ کس سے نقصانات کیا ہوئے، وہاں پہ پریشانیاں ہونی شروع ہو گئی. خود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یو اے ای کے اندر اب کتنی زیادہ پابندیاں وہاں پہ لگی. ابھی دیکھیں کوئی اس غلط طور پر اس پہ نہ لے جائے، ہم کوئی اس پہ گفتگو نہیں کر رہے ابھی فی الحال زنجیر کا ماتم اور قمے کا ماتم کے حوالے سے. جو بات صرف بیان کرنے کی وہ سمجھنی چاہیے کہ کیا ہے. یہ پھر یہی ہے کہ ہمیشہ لوگ اپنے مطلب کی باتیں اس کے اندر جو لے کر آ جاتے ہیں اور بات کو رخ موڑنے کی کوشش کرتے ہیں. بات یہ بیان کر رہے ہیں کہ مثلا یو اے ای کے جو اپنے حالات ہیں، جہاں مومنین اتنی بڑی تعداد میں مثلا رہتے ہیں، وہاں پر اگر کوئی شخص باقاعدہ زنجیر یا قمے کا ماتم کرے اور پوری قمیض اس کے خون سے بھیگی ہوئی ہو، اور اس کے بعد پورے یو اے ای کے اندر وہ پیدل چکر کاٹتا، پھر ہر شخص وہاں پہ مختلف قومیتوں کے لوگ ہیں، وہاں پہ مختلف علاقوں کے لوگ آئے ہوئے ہیں، وہاں پہ وہ لوگ دیکھ کے ہر کوئی شخص ڈر رہا ہے، ان کے قریب نہیں جا رہا. ظاہر ہے خون سے بھرا ہوا کوئی آدمی مثلا اگر جا رہا ہو، ان کا تو عقیدہ نہیں ہے، وہ ہندو بھی ہیں، مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، فارنرز بھی ہیں، انہوں نے جا کے وہاں شکایت تھی کہ وہاں پہ پابندیاں لگنی شروع ہو گئی. تیزی کے ساتھ صاحبان ایمان کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے. کتنے دینی مدارس ایسے ہیں کہ جو یو اے ای میں خاص طور پر وزیبی کے اندر بند کیے جا رہے ہیں، ان میں جو کرتا دھرتا ان مدارس کو چلانے والے افراد تھے ان کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے. بہت سارے امام بارگاہ ایسے ہیں یو اے ای کے اندر جو باقاعدہ بند کر دیے گئے، بند بالکل ختم. اور کتنے علماء کے اوپر پابندی لگ گئی، ورنہ ایک عالم بھی کوئی جاتا تھا مثلا یو اے ای کا، اس کو ویزا ملتا تھا، وہ ہر شہر کے اندر جا کے مجلس پڑھ لیتا تھا. اب یہ کہ نہیں، اگر مثلا شارجہ کا ملنا تھا صرف شارجہ کے اندر پڑھ سکتا ہے، بہت پابندیاں لگنی شروع ہو گئیں. باقاعدہ وہاں ایک کاؤنسل ٹائپ کی بن گئی، خیر وہ ہر کوئی جا بھی نہیں سکتا وہاں پر، وہ اپروو کرے گی تو پھر اس کے بعد جو ہے کوئی ذاکر وہاں پہ آ سکے گا. تو مجالس پہ پابندیاں لگ گئیں حکومت کی طرف سے. وہاں پہ جو تبرک جو خریدنے جاتے ہیں مٹھائی کی دکانوں پہ یا مختلف جگہوں پہ، وہاں پہ بھی ہے حکومت نے یہ پابندی لگا دی کہ اگر کوئی شخص اتنی 100 سے اوپر مثلاً اگر تبرک لے جا رہا ہو تو آپ ہمیں انفارم کریں کہ کون شخص ہے جو اتنی بڑی تعداد میں تبرک یہاں سے بنوا رہا ہے. تو وہاں پہ لوگوں کے لیے بڑی پرابلم کھڑی ہوئی، یعنی صرف چند افراد کے خلاف تقیہ کام کرنے کی وجہ سے پوری قوم کے لیے مشکلات کھڑی ہو رہی ہیں. تو دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، قوم کو کسی لحاظ سے کبھی کوئی نقصان پہنچنے کا احتمال نہ ہو. حکم تقیہ رکھا اس وجہ سے گیا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے تمام کسی چیز کو آپ اپنی نہیں چھوڑیں، لیکن اس طرح سے شو آف کرنا، اس طرح سے لوگوں کے اندر آنا، اپنے آپ کو مضبوط ہوئے بغیر اپنے آپ کو ظاہر کر دینا، تو ظاہر ہے لوگوں کو جب آپ کی مثلا معلوم چل جائے کہ اندر سے آپ قومی اعتبار سے ایک لحاظ سے نہ ادارے ہیں، نہ ایسے افراد ہیں، نہ کچھ ذرا سا کوئی چیز ہو جائے تو بس آپ سے اور چندہ مانگتے پھرتے ہیں مثلا، تو کیا ہے, تو اتنی بڑی تعداد میں اگر کوئی تبرک بھی مانگ رہا ہے تو وہاں اس کو رپورٹ کرے گا وہ گورنمنٹ کو, اور بڑی سخت پابندیاں اس لحاظ سے لگتی ہیں. کوئی بھی شخص مثلا نیا قانون آ گیا کہ ایک آدمی بھی اگر مخصوص ٹائمنگ پہ امام بارگاہ خالی کر دینی ہوگی, ایک آدمی بھی اگر باہر نظر آیا مثلا تو ہم جو ہے فوری طور پر اس کا لائسنس منسوخ کر دیں گے اور اس کو ہو سکتا ہے کہ بند بھی کر دیں اس امام بارگاہ کو. اور یو اے ای کی جو 16 ممبران کی پوری کیبنٹ ہے اس کے اندر 2 شیعہ ہیں, وہ بھی نامعلوم اب ان اقدامات کی وجہ سے کب نکال دیے جائیں. کتنے وہاں پر وکلا حضرات ہیں, مثلا خود آیت اللہ سیستانی کے داماد وہاں پر تھے, ان کو بھی وہاں سے نکالا جا چکا ہے. کتنے علماء کو وہاں سے نکالا جا چکا ہے اور ڈپورٹ کیا جا چکا ہے انہی افراد کی کچھ اس قسم کے اقدامات کی وجہ سے. تو بہرحال بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم نا ایک لحاظ سے کچھ اوور بھی ہو جاتے ہیں. میں بہت سے اسی طرح کی بات کروں گا. تو ہر شخص جو ہے نا ہر قسم کی پابندیوں سے ماورا ہے, وہ چاہے تو قوموں کی تقدیر کے فیصلے بھی چند لاوبالی اور ملنگ ٹائپ کے حضرات کر سکتے. اس طرح کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ہونے لگی ہیں. تو یہ آپ کو خاص طور پر یہ غلطیاں ہیں اس لحاظ سے, لیکن ان کو ہمیں اس کو اوورکم کرنا پڑے گا, متوجہ ہونا پڑے گا, متنبہ ہونا پڑے گا. اچھا بہت ساری ہم چیزیں ایسی ہیں, اب اس کو بہت کوئی فقہی رنگ نہ دیں, اس کو بہت سے کسی اور طرف نہ لے کے جائیں, لیکن مثلا میں ایک اور اس کی ایک لحاظ سے جو کہ شاید خلاف مسئلہ ہے, تو آج کل کے پورا اشوک دور کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے بہت سے علاقے ایسے ہوں کہ جہاں پر اس طرح کی چیزوں سے کوئی خاص فرق نہ پڑتا ہو, لیکن اب جو حالات ہوتے جا رہے ہیں برے سے برے حالات ہوتے جا رہے ہیں, شیعت کو بچانا ہر شخص کا اس میں فریضہ ہے کہ مومنین کو کوئی نقصان نہ پہنچے. مثلا کیا مخصوص نام ہی جو ہمارے یہاں رکھے جاتے ہیں, جو پیدا ہونے والے مثلا میں سید عابد حسین زیدی, کہیں سے بھی کوئی ایک چیز بچتی ہی نہیں نام کے اندر, چار چار پانچ ناموں میں سے کہیں سے کوئی بچت ہو سکے. اب کیا ہے جابس کے لیے جاتے ہیں, صرف نام دیکھ کر سی وی دیکھ کر ہی صرف آپ کا پورا سی وی ریجیکٹ ہو جاتا ہے, جاب نہیں مل رہی ہے آپ کو, کاروبار کوئی آپ کے ساتھ نہیں کرتا. بھائی اور بھی نام رکھے جا سکتے ہیں, انبیاء کے نام رکھے جا سکتے ہیں. خاندان میں مثلا کوئی بچہ پیدا ہو آپ مثلا اس کا نام ابراہیم رکھ دیں, اسماعیل رکھ دیں, ہمیں کہیں یہ نام نظر ہی نہیں آتے. کیا یہ انبیاء کے نام نہیں, حضرت عیسیٰ کے اوپر عیسیٰ نام نہیں رکھا جا سکتا, موسیٰ نام نہیں رکھا جا سکتا. یعنی کچھ مخصوص نام, وہ بھی چار چار پانچ میں جس میں کوئی ایک نام بھی ایسا نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نام نہ رکھیں, نام تو یہ مستحب ہیں, بہتر ہیں, بہت افضلیت ہے, لیکن حالات و واقعات کچھ ایسے ہوتے جا رہے ہیں ابھی اتنی مشکلات. نام تو ہم نے صرف ایک دفعہ صرف اس طرح سے رکھ دیا, کوئی بھی ایک نام رکھتے ہیں, باقی سابق اور لاحق میں کوئی اور ایسی چیز لگا دیں کہ جو کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے خدا نہ خواستہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ دشمن اہل بیت والا کوئی نام ہم تقیے میں اس طرح سے رکھ دیں, لیکن ایسا ورنہ جیسے خود امیر المومنین نے اپنے بیٹے کا نام مثلا عثمان رکھا تھا, اللہم صل علی محمد و آل محمد. البتہ عثمان ابن مظعون جو جنت البقیع کی سب سے پہلے مدفون ہیں, ان سے خصوصی طور پر ایک قلبی الفت کی بنا پر امام نے اپنے بیٹے کا نام یہ رکھا. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے چلیں یہ والے نام رکھیں, لیکن کچھ تو صاحب اور لاحق میں ایسا کہ دشمنان تشیع آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. نوجوان یہ ہمارے جو جوتیاں چٹکھاتے پھر رہے ہیں, ان کے صرف ناموں کو دیکھ کر ہی کتنے ادارے ایسے ہیں کہ سی وی ریجیکٹ ہو جاتے ہیں, ان کو جابس ہی نہیں ملتی. تو بہرحال یہ آئمہ کے اپنے مخلص اصحاب کے نام. اسی طریقے سے ایک اور بہت بڑی غلطی جو آفیسز کے اندر صاحبان ایمان کرتے ہیں, مناظر بازی اپنے کلیگز کے ساتھ, مناظر بازی ہو رہی ہے, خود جو ہے وہ آپس میں بحثیں ہو رہی ہیں, بعض اوقات تلخ کلامی کی حد تک نوبت آ جاتی ہے, تعصب انگیز گفتگو آپس میں ہو رہی ہے. کتنے ہی افراد ایسے ہیں جنہوں نے مجھ کا, میں تو کہنے کی میں جب وہاں جاتا ہوں تو سب لوگ مجھ سے منہ بچاتے پھرتے ہیں, میں تو ایسا دھجیاں بغیر کے رکھ دیتا ہوں ان لوگوں. آپ خود سوچیں کون آپ کے پاس آئے گا, کون آپ کے قریب ہوگا, کون آپ کی باتیں سنے گا. ظاہر ہے کہ مجالس وغیرہ سن کے مناظرے کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ایسی معلومات ہو جاتی ہیں کہ آپ جو ہے ذرا مخالف کے اوپر کچھ غالب آنے لگتے ہیں, وہ اس کے پاس اتنی معلومات نہیں ہوتی کہ آپ کے ساتھ وہ کر سکے, تو آپ نہ اس کو دوسرے رنگ کے اندر لے کر چلے جاتے ہیں. جیسے ہمارے ایک دوست خود کہنے لگے کہ لوگ کسی نے کہا کہ کیا آپ سننی ہیں, انہوں نے کہا جی ہاں ماشاء اللہ میں سننی ہوں. کہا کہ وہ کیسے, کہا اس وجہ سے کہ میرے چہرے پر سنت رسول ہے, آپ کا چہرہ اس سے خالی, داڑھی نہیں تھی مثلا ان کے. تو بعض اوقات یہ ہے کہ دشمنوں کو اس ان تمام مناظر بازیوں وغیرہ سے فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں سعودی عرب کا جو مفتی اعظم ہے عالی شیخ جس کا نام, اس نے بہت خوشی اور مسرت کا اظہار کیا کہ بہت اچھا یاسر الحبیب کے ان بیانات کو سن کر, اور کہا اس نے کہا کہ عرب دنیا کے نوجوان تیزی کے ساتھ تشیع کی جانب مائل ہو رہے تھے, ان کا رجحان ہو رہا تھا. یاسر الحبیب نے آ کے بڑا اچھا کام کیا, کسی اس کے ان تمام چیزوں کے متعلق بیانات سے ہی عرب نوجوان جو تھے تشیعوں کی طرف سے ہٹ گئے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ ہوا, آپ تو کہیں گے ہاں دیکھیے بڑا اچھا اس نے کام کیا, دیکھیے کیسا اچھا تبرہ کر رہا ہے یاسر الحبیب. اس کا نقصان دیکھیے کیا, جو تشیعوں کی طرف مائل بھی ہو رہے تھے اس لینگویج کی وجہ سے, اس طریقہ کار کی وجہ سے. دیکھیے میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں, ہم طریقہ کار کی مخالفت کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ ہم اپنے کسی اسلامی اصول کو کوئی چھوڑنے کی بات کر رہے ہوں. معاذ اللہ, ہر کس بھی ایسے مراد نہیں, جو اس قسم کا کوئی تاثر لے رہا ہے وہ صریحاً 100% غلطی کے اوپر ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ طریقہ کار کی اپنی اصلاح کریں. ہم بعض اوقات ایسے طریقہ کار کو اختیار کر جاتے ہیں جس سے اسلام کو بجائے فائدے کے نقصان ہو جاتا ہے. تو عالی شیخ نے کہا, خوشی و مسرت کا اظہار کیا کہ یاسر الحبیب کے ان بیانات سے عرب دنیا کے نوجوانوں میں تشیع کا رجحان مان پڑ جائے گا. کتنا خوش ہو رہا ہے وہ شخص. یہی وجہ ہے کہ ناصر مکارم شیرازی, آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے کہا کہ یہ شخص جو یاسر الحبیب ہے جاہل ہے, غیر عالم ہے, احمق ہے, یا اسلام دشمن طاقتوں کا ایجنٹ ہے. یہ بھی کہا انہوں نے, بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو اپنی جگہ ہے جو کچھ ہے, اس سے زیادہ وہ وہابی مولوی بے عقل ہیں جو اس احمق کے بیانات کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں. بھائی کوئی بھی ایک ایسی نوجوان بچہ ٹائپ کا, وہ کوئی بھی اگر بولنا شروع ہو جائے تو اتنا پروجیکٹ اس کو اب کرتے ہیں. انہوں نے خود کہا کہ میں نے 140 سے زیادہ, آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی فرماتے ہیں, میں نے 140 سے زیادہ کتابیں لکھی اور کہیں کوئی توہین آمیز بات نہیں کی. اس کو چھوڑ کر آپ ایک احمق کی باتوں کو اتنا اچھال رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ان آپ آیت اللہ خامنے کی طرف سے پھر جواب میں جو استفتہ آیا, جو ان سے ان کا باقاعدہ فتویٰ آیا کہ جس میں یاسر الحبیب نے پیغمبر اسلام کی ایک زوجہ کے لیے بہت بری زبان استعمال کی, میں ظاہر ہے وہ چیز کہنا بھی نہیں چاہتا, لیکن بہرحال یہ جو اگر ایجنٹ ہے بیوقوف احمق جو بھی ناصر مکارم شیرازی نے فرمایا, غیر ملکی طاقتوں کا ایجنٹ جو بھی ہو, یہ تو انہوں نے کہا کہ توہین ہم کسی کی نہیں کر سکتے. پورے باقاعدہ وہ تو بجے ہاں وہ ہوں گے, وہ بالکل ہیں, بہت ساری ہیں اس پہ. تو بہرحال اب دیکھیں ان فتاوا, ان کے جوابی فتوے بھی آئے, خود آیت اللہ سیستانی کا بھی آیا جس میں ایک اور نظریے کا بھی اظہار کیا کہ کہا کہ فلاں فلاں غلطیاں ان لوگوں نے تاریخی اعتبار سے کی, وہ بھی اپنی جگہ پہ بتائیں, لیکن بہرحال تہمت کسی پہ نہیں لگائی جا سکتی. تہمت نہیں. تو العربیہ چینل جو کہ سعودی عرب کا بڑا اس سے پہلے بڑا شور مچا رہا تھا, اور یہ وہ چینل ہے العربیہ کہ جو ایران میں اگر کسی کو کھانسی بھی ہوتی ہے نا تو اس آواز کو اس زلزلے کی خبر کے طور پر نشر کرتا ہے. کسی شخص کو کھانسی اٹھی تو کہتا ہے کہ زلزلہ آ گیا ایران میں. اس نے ان فتووں کے جواب میں جو جوابی طور پر فتوے آئے اس کے متعلق بالکل خاموشی ساتھ کر رکھی, کوئی اظہار نہیں کیا. اس سے پہلے خوب شور مچا رہا تھا لیکن اس کے بعد بالکل خاموشی. تو دیکھیں ایسے افراد کو ہمیں پہچاننا ہوگا, ان کو ممبروں پہ جانے سے روکنا پڑے گا. اپنے مردوں کو آپ کی ذمہ داری ہے مدانی مردانہ مجلس کے اندر, لیکن آپ اپنے مردوں کو سمجھا سکتی ہیں کہ اس قسم کے افراد کو پروموٹ نہ کریں جو منافرت پھیلا رہے ہوں, دشمنی پھیلا رہے ہوں. پانی میں رہ کے مگرمچھ سے بیر نہیں کیا جاتا, یعنی اس طرح سے نہیں کریں کہ قومی اعتبار سے آپ مصیبتوں میں دشمنوں کی پہلے کون سی قلت ہے کہ جس میں مسلسل آپ اضافہ کرنے کی فکر میں. تو اسی طرح عام مسلمانوں کی تعداد کو اپنا دشمن نہ بنائیں. ظہور کے بعد امام کے ان کی ایک بہت بڑی تعداد ایمان لے آئے گی, ان کو اپنا دشمن سمجھنا غلط ہے. بہت سے مستضعف ہیں اس کے اندر, حق کی بات ان تک نہیں پہنچی, حق مشتبہ ہو گیا ہے ان کے لیے. لیکن یہ جب افراد جب امام ظہور کریں گے تو ان کی بہت بڑی تعداد ایمان کو قبول کر لے گی, تو اس لحاظ سے ان کو تو یہ زمانے میں پنپنے کی باتیں نہیں. ایک صاحب گئے تھے ایک شاعر حج کے موقع پر, ایک دفعہ پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا, وہاں سے آئے, وہاں انہوں نے مجالس کس طرح سے بہت سے صاحبان ایمان کرتے ہیں, پورا انہوں نے طریقہ کار دیکھا کس طرح سے وہ اطلاع کرتے ہیں وہاں پر, ویسے لحاظ سے پابندی کرو مجلس کرنا, کیسے انہوں نے کیا طریقہ کار وہاں پر رکھا تھا, وہ تمام کا تمام انہوں نے آبزرو کیا اور واپس آ کے جنگ اخبار میں پورا مضمون لکھ دیا. اسی دن آپ کو پتا ہے کہ یہ تمام اخبارات بھی پوری خبریں وہاں تک پہنچی, فوری طور پر اس پہ ایکشن ہوا اور کتنے ہی خاندان وہاں اس علاقے کے ڈپورٹ کر دیے گئے جس کی پوری تفصیل انہوں نے لکھی. تو کیا ہوا, تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں, اس قسم کے احمقانہ چیزیں اور اقدامات یہ بعض اوقات لوگ کر جاتے ہیں, اور انہیں فسادی مقررین کی وجہ سے عام افراد بھی دیگر فرقوں کے ہم ہمارے دشمن بنتے جا رہے ہیں. تو دیکھیں اسی طریقے سے پیغمبر کی امہات کے اوپر ایک جو خاص پہلو ہے وہ تو ہم بیان کرتے ہیں کہ مثلا امیر المومنین کے خلاف کھڑے ہونا اور یہ تمام چیزیں تو سب تاریخ کا حصہ ہی سب مانتے بھی, لیکن ان کی کچھ باتوں پر ان پر تہمت لگانا, دیکھیں بالفرض اگر ماں خراب بھی ہو تو اس کے اوپر تہمت کوئی نہیں لگائی جا سکتی نہ اس کی توہین کی جا سکتی. اور حتیٰ کہ علماء نے باقاعدہ اس پہ فتویٰ دیا ہے کہ نوح اور لوط کی بیویاں اگرچہ کافرہ تھیں لیکن بہرحال ان کے اوپر تہمت پھر بھی کوئی نہیں لگائی جا سکتی, حریم نبوت اس طرح کی تمام تہمتوں سے پاک ہوا کرتا. اور باقاعدہ یہ بھی کچھ ہی عرصے پہلے کی بات ہے, یہ جو مغربی اتر پردیش ہے انڈیا میں اس کا جو ضلع ہے جے پی نگر, اس کے قصبے میں باقاعدہ ایک محفل منعقد ہوئی 1 اگست 2009 کو, اور جشن ولادت حضرت عباس کے عنوان سے باقاعدہ پوری ایک محفل منعقد ہوئی. درود بھیجیے نا محمد والے محمد. اور 2500 سنی افراد اس محفل کے اندر شریک تھے اپنے علماء کے ساتھ, اور بہترین محفل جا رہی تھی, 2500 سنی جشن حضرت ولادت حضرت عباس پہ موجود تھے. اچھا لوگ ان کی عظمت کے اوپر جتنے بھی اشعار شاعر آ کر کہہ رہے تھے, خوب واہ واہ کر رہے تھے اہل بیت کی شان کو سن کر, یہاں تک ایک فسادی شاعر وہاں پر پہنچ گیا اور ایسے شعر کہے کہ سنی علماء سب سے پہلے اٹھ کر گئے وہاں سے, اور اس کے بعد پورے 2500 سنی وہاں سے اٹھ کر ان کے ساتھ چلے گئے. اتنا بڑا مجمع آپ نے دیکھا کہ تعصب کی نظر ہو گیا. اتنا بہترین موقع ان کو اہل بیت سے قریب لانے کا اس احمق شاعر یا پیڈ ایجنٹ کی وجہ سے موقع ہاتھ سے نکل گیا. لاکھوں روپے کے تو اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے لاکھوں روپے کے تو اس میں صرف ڈیکوریشن وغیرہ کے انتظامات کیے ہوئے تھے. تو کیا ہو, اس طرح سے ہم اپنے آپ کو ان لوگوں کے ہاتھوں میں یہاں سے یرغمال کر دیتے ہیں, جو بھی آؤ جو مرضی آئے پڑھ دو, جو بھی آؤ جو مرضی آئے تقریر کر دو, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی روکنے والے نہیں. چل چند چیلے چماٹے ان کے مثلاً ساتھ ہوتے ہیں جو آ کر جو ہے نا ان کو بچا کے وہاں سے, وہ تو اپنا تقریر کرنے کے نکل جاتے ہیں, بعد میں قوم بھگتتی رہتی. خود آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ سفر حج پر ایک دفعہ میں تھا, باقاعدہ حجاز کے علماء کے ساتھ, علماء اہل سنت کے ساتھ بڑی اچھی ہماری ملاقات ہو رہی تھی, سارے علماء بیٹھے ہوئے تھے, بہترین افہام و تفہیم کا ماحول تھا, آپس میں بات چیت چل رہی تھی کہ ہم کس طرح سے ایک دوسرے قریب آ سکتے ہیں. ایک شخص نے اٹھ کر ہماری صفوں میں سے ایک ایسی تعصب انگیز گفتگو شروع کر دی کہ پورا ماحول تناؤ کا شکار ہو گیا, مقدر ہو گئی پوری فضا, جو باتیں ہمیں کرنا تھیں وہ سب ہونے سے رہ گئیں, ناراضگی پر یہ محفل ختم ہو گئی آپس میں, صرف اس ایک شخص کی وجہ سے سارا کام خراب ہو گیا. تو اب دیکھیں بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں, اس کو ہمیں روکنا پڑے گا. محفلوں میں اب بہت سے دیکھتے ہیں کہ بہت سے جو ہمارے مجالس بھی ہوتی ہیں, بہت سے ذاکرین پوری مجلس میں اقوال معصومیہ قرآن کی آیات یا پڑھنے کے بجائے صرف اشعار سنانے پر ہی پوری مجلس مثلا ختم کر دیتے ہیں. دیکھیے اشعار کا بھی اپنی جگہ, اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے اگر یہ باقاعدہ سپورٹ میں ہو, دین کی ہدایت کا کام دیں یہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے, لیکن ہدایت کا سامان جو ہے وہ قرآن میں معصومین کے اقوال میں, یا تو آیات قرآنی میں ہے یا حدیث معصومین میں, ان کو چھوڑ کر یا تو شاعری والا کام کرے ہدایت والا کام تو پھر ٹھیک ہے آپ اس سے پڑھیں, لیکن کوئی ہدایت کی بات نہیں ہوتی. آپ شاعریوں کی شاعریاں اٹھا کے دیکھ لیں, نہ کسی کے اخلاق میں کوئی درستگی پیدا ہوتی ہے, نہ کوئی کردار میں درستگی پیدا ہوتی ہے, اور نہ ہی کوئی عقائد کے لحاظ سے کوئی چیز بات ہوتی. جو ایک اور بہت بڑا مسئلہ دین کے اندر پیدا ہو گیا ہے جس میں ہر خاص عام شریک ہے, وہ ہے دین میں شو بازی, ریاکاری اور شہرت پسندی. یہ بہت زیادہ ہو گئی ہر چیز میں, ہم دنیا کی ہر چیز میں یہ بھی کرنے لگے, ہم نے دین میں بھی یہی کرنا شروع کر دیا. آپ سنتی ہیں نا امیر المومنین کے جو صحابی تھے حارث حمدانی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حارث حمدانی یہ وہی ہیں جن کے متعلق وہ جو حدیث جن سے مشہور ہے کہ اے حارث حمدانی جو بھی مرے گا مجھے ضرور دیکھے گا, وہ نہیں حارث حمدانی سے. ایک رات امیر المومنین کے گھر میں آ کر ٹھہرے, اور جب صبح ہو کر جانے لگے تو کہنے لگے حارث حمدانی کل عذرائے فخر لوگوں سے یہ نہ کہتے پھرنا کہ کل رات علی میرے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے, علی میرے یہاں مہمان تھے. واقعی حارث حمدانی کی کتنی بڑی فضیلت تھی کہ امیر المومنین اس کے گھر آ کر ٹھہرے. یہ تو دل چاہتا ہے کہ چیخ چیخ کر پوری کائنات کو بتا دیجئے کہ یہ اتنا بڑا فخر مجھ کو حاصل ہوا, اتنی بڑی فضیلت حاصل ہوئی. لیکن خبردار منع کر کے دین کے اندر اس طرح کی کسی بھی شو بازی کو، صرف حارث حمدانی کے لیے نہیں، یہ ہم سب کے لیے امیر المومنین کا پیغام کہ دین کے اندر کسی بھی طرح کی شو بازی، شہرت پسندی، اس کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے اشتہارات اور کمیونٹیز بھی رہتی ہیں، اکثریت کے اندر جو اور فرقہ میں رہتے ہیں، کبھی اتنے بڑے اشتہارات نہیں ہوتے. یعنی ایک علاقے کے اندر، گھر کے اندر مثلا اگر مجلس ہو رہی ہے تو اس کو پورے صفحے کے اوپر اس کا مثلا اشتہار ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر اپنا وہ چیک کرنا چاہیے، اخلاص ہے بھی یا نہیں، یہ کیوں ہے اتنا بڑا اشتہار آپ نے جو ہے مثلا اس لحاظ سے لگایا ہوا. اس سے کیا ہے کہ ہر آدمی متنبع ہو رہا ہے، باطل والے جو آپ کے خلاف ہیں وہ دیکھ کے چونک رہے، ارے یہ کیا ہو رہا ہے، وہ زیادہ منظم ہو رہے ہیں ان کو دیکھ کر، وہ زیادہ عملی اقدامات کی طرف راغب ہو رہے ہیں آپ کی نسبت. ہم نے تو صرف اشتہار لگایا، صرف ایک پروگرام کیا، اس کے بعد گھر جا کر سو گئے، انہوں نے تیاریاں شروع کر دی. مثلا یہ بہت بڑا ایک لحاظ سے تقیید کی خلاف ورزی. اسی طریقے سے مثلا دین میں شو آتی ہے اشتہار، مثلا کسی صاحب کا نام، اگر نام لکھا ہوا، یہ بھی مناسب نہیں ہے. اگر آپ نے کوئی اس طرح سے کر بھی دیے نیک کام، دیکھیے واجبات کے اندر تو یہ کہ لوگوں کے سامنے دکھا کر کرو، کیونکہ اگر واجبات کو آپ لوگوں کے سامنے نہیں دکھائیں گی تو اسلام لوگوں کے سامنے پریزنٹ ہی نہیں ہوگا کبھی. کہاں لوگوں کے سامنے اسلام آپ آئے گا، تو اس کو کہے دکھا کر کرو، کیونکہ اس سے ورنہ اسلام ختم ہوا جا رہا ہے، یہ نقصان بہت بڑا ہوگا. لیکن مستحبات کو چھپا کر کرو، یعنی ایک لحاظ سے تقیہ کرو اس کے اندر، کیونکہ اس سے شو بازی سے مستحبات میں آپ کے ایمان کو خطرہ ہوا چلا جا رہا ہے. اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو اس کو چھپانا پڑے گا، اس میں بھی تقیہ ہے. تو دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، کتنے ایسے افراد ہیں، شو بازی کے حوالے سے بات کروں، ایک ذاکر تھے، دو فلیٹ بالکل آمنے سامنے، درمیان میں فقط ایک روڈ، ذاکر صاحب اس فلیٹ کے اندر رہتے تھے اور دوسرے فلیٹ میں جا کر مجلس پڑھنی تھی، وہیں پر انہوں نے گاڑی منگوائی باقاعدہ. یعنی اگر دیکھا جائے تو صرف 10 قدم اگر گنے جائیں، 10 قدم سے زیادہ کا شاید فاصلہ نہ ہو، 5 آدمیوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے صرف گاڑی چند قدم چلی اور اتری، لیکن گاڑی سے جا کر اترے وہاں پر. ایک صاحب ایسے بھی تھے جو مرسیڈیز کار اگر نہ لینے آئے تو مجلس پڑھنے سے انکار کر دیتے، تب تو خیر محروم ہو گئے. جو پرانے زمانے ان کی زمانے کے مرسیڈیز میں نے آپ کو دکھائی، اور اب تو تبدیل ہو گیا ماڈل. تو بہرحال اس کے بغیر تیار ہی نہیں ہوتے تھے کہیں. بہت سے ایسے ہیں جو ٹی وی پر آنے کے لیے پروڈیوسروں کے گھروں کے چکر لگاتے، ان کے پوتوں اور نواسوں کے لیے مثلا گفٹس لے کر آتے ہیں، جعلی طور پر جو امامہ سر پہ رکھا ہے کوئی اس کی لاج ہی نہیں. بہت سے کچھ مخصوص ایام کی مجالس پڑھنے کے لیے اپنے بہنوں تک کے دوپٹے مثلا قدموں میں ڈال دیتے ہیں. تو ایک صاحب تو ایسے بھی تھے کہ مثلا جو مجلس پڑھ لیتے، معلوم چلا کہ مثلا جیو والے ان کو لینے کے لیے آئے، ادھوری مجلس چھوڑ کر چلے گئے ان کے ساتھ. تو یہ کیا ہو رہا ہے، اس طرح کے بڑے بڑے اشتہارات، چاہے وہ مجالس کے ہوں، امام زمانہ کے متعلق ہوں، سب خلاف تقوی دشمن کے کان کھڑے ہو رہے. بہت سے افراد ایسے ہیں دیگر اور لوگ مضبوط ہوئے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ منظم طور پر مثلا کام کر رہے ہیں، کس طرح سے کرنا ہے، کام کو کیسے شروع کرنا ہے. ہم تو فقط اشتہارات دے کر مثلا اس کے بعد سو جاتے ہیں جا کر، لیکن دوسرے لوگ جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. وہ ہے نا، مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے، تو زمانے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، تو زمانے مسلمانوں میں ریوائول ہو رہا تھا، جیسے ایران کا انقلاب آیا تو دیگر لوگ اس سے ہر مذہب اپنے کا ماننے والا اپنے مذہب میں اسٹرانگ ہو گیا. تو بہرحال تو دوسرے لوگ اس طرح سے اظہار مذمت اپنے منظم انداز سے کام کرنا شروع کر دیتے. ہم جو ہیں دم خواہ مثلا ہے نہیں، اور مثلا اس کے خلاف کام کرنا شروع کر دیں، جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ جیسے کوئی پیر پنکھی شاہ مثلا، اور جو ہے وہ پہنچ جائے مثلا مقابلے کے لیے کسی سے بھی. تو اسی طریقے سے کہ بلند و بان مثلا، دیکھیں نعرے لگانے سے بعض اوقات کچھ نہیں ہوتا. اچھا جب پھر کبھی نقصان ہوتا ہے نا، کیونکہ بغیر ہم کسی سے پوچھے بغیر بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو نہ علماء سے پوچھ رہے ہیں، نہ اپنے رہبر سے پوچھ رہے ہیں، نہ اپنے مراجے سے پوچھ رہے ہیں، اور مثلا نکل آئے روڈوں پر. اب کسی کی اگر جان جا رہی ہے اس میں، کسی گھر جلائے جا رہے ہیں، اس کے بعد پھر ہم نہ چندہ جمع کرتے پھر رہے ہیں. مثلا دیکھیے آقا سیستانی سے بھی باقاعدہ، آقا سیستانی نے الخصوص سے ایک بات کہی، پاکستان سے باقاعدہ علماء کا بھی ایک وفد گیا، عام لوگوں کا بھی، ان کو خاص طور پر ایک بات کی تاکید کی کہ آپ حضرات ایسے اقدامات نہ اٹھائیں کہ مومنین کے معاشرے میں بیواؤں اور یتیموں کی تعداد بڑھ جائے. ہر صورت میں اپنے آپ کو یعنی ایسے اقدامات اٹھانے سے پرہیز کریں. اب بہت زیادہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ مثلا کون سے ایسے اقدامات ہو سکتے ہیں، लेकिन बहरहाल हर उस इकदाम से परहेज करें जिससे माशरे में, एक तो वो एक दुश्मन खुद से बहुत सी चीजों चीजें कर रहा है उसमें, तो जाहिर है हम उसको रोक नहीं सकते, दुआ के जरिए सिर्फ हम कर सकते हैं या कुछ, लेकिन और बहुत सारी चीजें जिसमें हम खुद आगे बढ़कर कोई गलती ना कर रहे हैं, कोई ऐसे इकदाम ना कर रहे हैं। बहुत सारे नॉन इश्यूज ऐसे हैं कि जिनको हम इशू बनाकर लोगों को रोड पे ले आए, मसलन लोग मारे जाएं, कौन जिम्मेदार है, लोगों की जान जाने का मसला, हर शख्स निकलने से पहले मसलन उसमें से निकल रहे हैं, बहुत सारे लाहौली मसलन नौजवान अगर निकल रहे हैं और बहुत सारे काम उसमें ऐसे कर जाते हैं, तो आप खुद सोचिए कि फिर क्या होगा माशरे के अंदर, किसी की जान चली जाती है, किसी की कोई लाख को नुकसान पहुंचता है मसलन। तो हमें पहले उलमा से इस्तफसार करना चाहिए, अपने मराजे से पूछना चाहिए, रहबरे मौजम से पूछना चाहिए, कितने ऐसी चीजें आप आज लिखे उनसे अपने प्रॉब्लम जो भी है ईमेल कर दें वहां से उनके ऑफिस से, वहां से हिदायत आप ले लें। हर हफ्ते 3-4-5 हमारे पास मसलन आते हैं, पूछते हैं, चीजें आती हैं वहां से जाती हैं, जो भी ऐसा कुछ नहीं कि वो दूर होने से आपको फर्क पड़ गया, ग्लोबल दुनिया बन गया, आज ईमेल करें दूसरे तीसरे रोज जवाब आ जाता है, बाजों का उसी रोज जवाब आ जाता है। तो क्यों आखिर कौन से ऐसी माने चीज है कि हम उनसे पूछेंगे नहीं और यहां पर हर काम अपनी मर्जी से करेंगे और वैसे हम उनका बड़ा नाम लेते रहेंगे। तो बहरहाल अच्छा एक चीज और भी, अब मैं बहुत सारी चीजें सिर्फ यहां के हवाले से, देखिए जो जितना अब इस तनाजुर में गुफ्तगू कर रहा हूं कि बहुत सारे मसाइल ऐसे हो गए हैं, बहुत इतने दुश्मनों का ऐसा गलबा और एक नरगे के अंदर आ गए हैं कि होशियारी से काम नहीं लिया और अपने कौम को नुकसान से नहीं बचाया तो बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो सकती है। अब जैसे अंचोली, इसमें जो अपना ही इलाका है, सारे मोमिनीन की आबादी बिल्कुल जरूर लगाई है, हर घर पे अलम लगाई है, हमारा इंशाल्लाह दूसरा मदरसा जो आप लोगों का तैयार होने वाला है उसके ऊपर हम अलम लगाएंगे, हर शख्स के घर पे आप अलम लगाएं, ठीक है, लेकिन मैं उस जगहों की बात कर रहा हूं जो आइसोलेटेड जगह है, जहां पर साहिबान ईमान की अक्सरियत नहीं है, वहां जो इंडिविजुअल एक 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 घर है वो अपने घरों पर बेहतर है कि ये काम ना करें, प्रोमिनेंट ना हो, क्योंकि यहां के मखसूस बिगड़ते हुए हालात में मोमिनीन के तहफ्फुज़ के एतबार से इतने ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, इतने ज्यादा, तो आपके तहां के हर गुजरने वाला, हर साजिशी, हर दहशतगर्द आपको तरने वाला समझ के नोश ना कर जाए। तो बहरहाल अच्छा लोग कहते हैं अच्छा वो फला जगह आप जब भी पता बताती हैं वो घर वो जो अच्छा हमने देखा 10 गली बाद जो एक घर है मसलन वहां पर जहां पे अलम लगा वही है, जी जी वही है, यानी आप इतने प्रोमिनेंट हर जगह, यानी उन आइसोलेटेड एरियाज की बात कर रहा हूं कि वहां पर इस तरह से जो हालात इतने ज्यादा खराब हो गए, पहले की बात और थी लेकिन अब जरा हालात ऐसे हो, लेकिन जहां पर आपकी मखसूस आबादी वहां हर घर में लगाई, घर में बल्कि छोटा सा एक अजाखाना बनाइए, उसके अंदर अलम भी रखें, सबको हर घर के अंदर ऐसी चीज होनी चाहिए मुकद्दसात, तो ये इसमें कोई अरज नहीं, बल्कि होना चाहिए, बल्कि हम खुद जैसे कह रहे हैं कि मदरसे पे भी लगाएंगे अपने, लेकिन ये कि जो उन इलाकों के अंदर ये एक लिहाज से खिलाफ तपैया हो जाएगा, आपके के लिए नुकसानदेह है बात, ये अभी सुनते जाइए बहुत सारी चीजें खुद ब खुद ही हल हो जाएंगी। तो बहरहाल देखिए असल बात तो ये है कि अपने अमल से आप साबित करें कि आप शिया हैं, लोग सिर्फ ये नहीं कि मसलन हम अंगूठियां पहन लें, मसलन हम जो है घर पे जो है कोई अलम लग गया, हमने सिर्फ अपना सिर्फ यही पहचान उस लिहाज से कर रहे हैं, चाहे किरदार दुश्मनाने अहले बैत जैसा रखें, नहीं ये नहीं, जैसे अभी भी आप देखें पारसी कम्युनिटी कितनी छोटी सी कम्युनिटी, लेकिन क्या है लोग प्रीफर करते हैं कि पारसी अगर कोई शख्स है उसको मुलाजिम रख लें, नहीं क्योंकि पारसी ईमानदार बहुत होते हैं, ईमान है कहा उनके अंदर लेकिन लोग कहते नहीं बड़ा ईमानदार होती, जैसे कहा जाए दयानतदारी है इसके अंदर, हमें क्या हो गया है, चले हम फिर भी कह सकते हैं कि इमाम खुमैनी ने देखी अमल करवाया, पहचान करवाई, कितनी इनकलाब के बाद औरतों ने मसलन जो है वो पर्दे करने शुरू कर दिए, कितनी हज पर तादाद में लोग जाने लगे, ये सब किनकी वजह से, उनकी वजह से, इनके जरिए अपना इजहार करें, फकत नारों की हद तक ना रहे, जैसे कि बल्कि हदीसों में भी आया बाकायदे तजल्लियात हिकमत के अंदर जाके पढ़े कि यकीन की कमी नारे की कुव्वत में इजाफा करती, यकीनन बिरादर वसीम हमने आपको हदीस जरूर सुनाई होगी, यकीन की कमी नारे की कुव्वत में इजाफा करती। पाकिस्तान के देखिए खसूसी जो तनाजुर है जो हालात चल रहे हैं एक लिहाज से, अब इसमें कोई जरूरी नहीं हो सकता है कि मैं अपने राय में गलत हूं, लेकिन बहुत सारे जो ओकाला हैं ये भी अब एक बात कहने लगे, इस मखसूस हालात में जो आजकल है उसके हवाले से बात कह रहा हूं कि इस मखसूस हालात में शिया आबादियां बनाकर रहना भी शायद खतरनाक हो। देखिए बड़े आराम से पूरी की पूरी आबादी को एक ही जगह से बैठ के टारगेट किया जा सकता है, यानी बिखर कर रहने में फायदा है, ایک 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 مختلف علاقوں میں الگ الگ کتنی جگہوں پہ جا کر اتنی بڑی تعداد لے جا کے کہ حملہ کیا جائے اور وہاں جا کے وہ نقصان ہوگا بھی تو انڈیویجولس کا ہوگا, بہت کم کا ہوگا. لیکن یہاں کا صرف چار آدمی بھی, پانچ آدمی بھی ایسے ہوں جو ٹرین ٹائپ کے ہوں مثلا اور پورے چولی کو انسرکل کر لیں تو پورا علاقہ مفلوج ہو کے رہ جائے گا. شاید اس حالات کے اندر اس طرح سے آبادیاں بنا کر رہنا بھی اتنا زیادہ فائدہ مند نہ ہو, بڑے آرام سے ٹارگیٹ کیا جا سکتے ہیں. یعنی اپنے کمال کا اور اپنے جمال کا بہت زیادہ مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. مولانا روم نے بھی کہا ہے نا کہ دیکھیے ورنہ دوست اور دشمن سب کی طرف سے آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا. دوست رشک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور دشمن جو ہے وہ دشمنی میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو کردار تو ہمارا اہل بیت سے کوسوں دور ہو, اور فقط کالے کپڑے پہن کر یا مثلاً سلیو لیس بلاؤز پہن کر اور اس میں ساڑیاں پہن کر کالے کپڑوں میں مجالس کے اندر خواتین شرکت کرنی, خدا نہ خواستہ معاذ اللہ کالے کپڑے, پھر وہ یہ کہ لوگ پھر غلط طرف لے جاتے ہیں. اس کی مذمت نہیں ہو رہی, مذمت اس چیز کی ہو رہی ہے کہ ان کالے کپڑوں سے امام کی مناسبت کے ساتھ ان حرام کاموں کی مذمت ہو رہی ہے. حرام کاموں کی مذمت کو سمجھیں. اور مثلا بہت سی خواتین ہیں بال کھول کر کالے کپڑے پہن کے مثلا لہراتی بھی جا رہی ہیں موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر. تو اب یہ کیا ہے کہ یعنی فوراً دماغ میں تصور آتا ہے دیکھیں یہ ہیں شیعہ یہ جو جا رہی ہیں اس طرح سے بیٹھ کر. تو کیا ہے چاہے کوئی اور بھی جا رہی ہو لیکن کیونکہ آپ کالے کپڑے اس طرح سے پہنتے ہیں تو معاشرے میں شیعہ خواتین کے جو کہ بے پردہ ہوں اور زیادہ, امام کہتے تھے کہ بھائی سے میرے لیے زینت بنو, بھائی سے ننگوار نہ بنو, بھائی سے ننگوار بن رہی ہے امام کے لیے مثلا, تو اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچانا پڑے گا. اب یہی وجہ ہے کہ وہ پیغمبر فرماتے تھے نا کہ خوش پوشی اور تمنا اور آرزوں سے ایمان حاصل نہیں ہوتا, بلکہ ایمان یہ ہے کہ دل میں خلوص ہو اور عمل اس کی تصدیق کرے. وہ سن چکی ہوں گی آپ برادر وسیم امام سے حدیث بھی. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں. تو آج کل کے دیکھیے حالات میں خاص طور پر کیونکہ صاحبان ایمان کو اس سے ذرا تھوڑا سا نقصان پہنچ رہا ہے, بلکہ جو زیادہ نقصان کی طرف بھی جا سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا بالکل جائز ہے یہ عمل کرنا, کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے, کیا جا سکتا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ فتوا لا کے دکھا لیں گے بھائی آپ کیسے کیا کہہ رہے ہیں. مثلا ہتھ کڑی پہننا, بیڑیاں پہننا, کلاوے پہننا, بہت زیادہ انگوٹھیاں پہننا, انہیں آپ پہنے لیکن چھپا کر پہنے. سب کو دکھانا تو ضروری نہیں, سب کو شو آف کرنا تو ضروری نہیں کسی جگہ لکھا ہوا. لیکن دشمن نقصان پہنچانے کے در پہ ہے, آپ اس کا آسان ہدف نہ بنے. بعض اوقات پکڑ پکڑ کے کمر کھول کے دیکھا جاتا ہے, بعض اوقات ایسے علاقوں کے اندر سے آپ گزر رہے ہیں کہ آپ کی جان کو خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. یہ تمام چیزوں کو اس لحاظ سے واجبات میں نہیں لیکن صرف آپ کی حفاظت اور سیفٹی کے اعتبار سے موجودہ تناظر میں گفتگو کی جا رہی. تو روایت میں ملتا ہے آپ کہیں بھائی ہم تو جان بھی دے دیں گے اس پہ. بھائی امام کے سامنے بھی اسی طرح کا کیس آیا تھا, امام نے فرمایا کیا بہتر نہیں کہ میں اپنی جان کو بچا لوں اور زیادہ دن تک عبادت خدا انجام دوں, کیوں آپ اتنی جلدی جان کو کھونا چاہتے ہیں. ہاں جب واقعی اسلام کو کوئی ضرورت پیش آ جائے آپ کی جان کی, اس وقت جان دینے کا نوبت آتی, جیسے کہ بھی آگے چل کر گفتگو میں ذکر ہو. تو پھر اس لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں خواتین کی چھوٹی چھوٹی بالکل مجلسیں ہو رہی, اس میں بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکروں کا استعمال. ایک تو خواتین کی مجلس ہے, چلے اگر گھر کی حد تک ہو, گھر میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آواز نہیں جا رہی, تھوڑا ہلکا لاؤڈ اسپیکر لگایا جا سکتا ہے, حرج نہیں, باہر آواز نہ جا رہی. لیکن جس طریقے سے پورے آدھے آدھے کلومیٹر تک آواز جا رہی ہے ان لاؤڈ اسپیکروں, اس کی کیا ضرورت ہے. عام سی چھوٹی جو ہے مجلس ہے خواتین کی, اس میں پوری پوری گلیوں میں لاؤڈ اسپیکر لگائے جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں. تو بہرحال اچھا صرف یہی نہیں بلکہ آپ دیکھتے کتنے کتنے عورتوں کی مخصوص مجالس ہیں, چھوٹی چھوٹی مجلس ہیں لیکن کیا ہے پورا ٹینٹ لگا کے گلی جو ہے بلاک کر رکھی ہے مثلا, اور پورے ایک دن کی بات نہیں ڈھائی مہینے تک مثلا اگر یہ سلسلہ رہے. آپ خود سوچیں آپ ملک میں ایسی علاقوں کے اندر آپ رہتی ہیں جہاں اکثریتی آبادی دوسری فقہ کے مسلمانوں کی, بار بار مختلف جگہوں پہ روڈ بلاک ہوں, اس بار بار کی پریشانی ہو, پچاس پچاس افراد کے لوگ جلوس بنا کے پورے پورے اگر روڈ بلاک اگر کر رہے ہوں, اور آپ کو سوچیں دوسرے فرقے کے لوگ اتنے زیادہ دنوں تک کے لیے اگر اپنے کسی بھی کام کو کریں اور آپ ہر دفعہ جا رہی ہیں روڈ بلاک, ادھر سے گزر رہے ہیں ادھر سے گزر رہے ہیں, ہر آدمی مذہبی منافرت اور تعصب کا خود بخود ہی شکار ہو رہا ہے صرف اس عمل کی وجہ سے. دیکھیں ہر کام کریں آپ کوئی نہیں روک رہا ہے, ہر کام کریں کوئی مجلس نہیں رکنی چاہیے, کوئی ماتم نہیں رکنا چاہیے, ہر کام کرنا ہے ہمیں, کوئی مستحب کام بھی اس وجہ سے چھوڑنا نہیں. لیکن کیا ہے احتیاط سے کام کرنے کی بات ہو رہی ہے, مخصوص دنوں میں مخصوص حالات میں کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں جن کا خیال کرنا. ہمیں لوگوں کو تکلیف پہنچا کر تبلیغ نہیں کرنی بلکہ اپنے سے قریب لانا ہے. اگر اس انداز سے اگر آپ تبلیغ کریں گے تو بہت نقصان ہوگا, اس کا آپ کو خصوص خاص طور پر خیال رکھنا پڑے گا. اسی طریقے سے بس ایک غلطی اور بتاؤں گا, اس کے بعد پانچ منٹ کا وقفہ آپ کو دیں گے تاکہ آپ لوگ بہرحال بس پانچ منٹ سے زیادہ کا وقفہ نہیں ہوگا, میرے پاس وقت بہت کم ہے, بہت ساری چیزوں کی گفتگو اس کے بعد کرنی جب کہیں جا کے تین گھنٹے میں آپ کی جان چھوٹے گی. اچھا اب جو غلطی ہے ایک اور, اچھا ایک لحاظ سے اس سے نقصان زیادہ ہو گیا. ہم نے تو اپنی محبت میں کام کیا تھا شروع, مثلا ہم نے گاڑیوں کو اگر لکھ کے لگانا شروع کر دیا یا علی مدد, بہت اچھی بات ہے, ہمارا تو ایمان اور اعتقاد اور ایقان اسی کے اوپر ہے, کوئی حرج نہیں اس کے اندر. لیکن کیا ہے, وہابیوں نے اس کو پکڑ لیا, یا اللہ مدد کے سٹیکر لگانے شروع کر دیے, ہمارے لیے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے لگانا شروع کر دیا. اب ہم اگر یا علی مدد مثلا گاڑیوں کے اوپر لگائیں گے, ہمارا تو ایمان اور اعتقاد ہے, لیکن کیا ہے کہ ہم لگائیں گے تو ہمیں تو اس کے بعد لگانے کے بعد روزانہ دو گھنٹے کی تقریر کرنا پڑے گی کہ ہم یا علی مدد کیوں کہہ رہے ہیں, کیا دلائل ہیں کیا نہیں. اب کیا ہوا, ایک تو یہ انہوں نے فوراً جواباً یہ کرنا شروع کر دیا, ہم نے کہا علی وارث کے ہم نے لگانے شروع کر دیا, فوراً انہوں نے اللہ وارث مثلا لگانا شروع کر دیا. ہمارے ان یہ کام کرنے سے کوئی قائل نہیں ہوا, ہم نہیں دیکھتے کسی غیر شیعہ نے اپنی گاڑی پہ یا علی مدد لگایا ہو مثلا, یا مثلا علی وارث لگایا ہو, ایک آدھ کی بات نہیں کر رہا میں, لیکن جتنی تعداد میں گاڑیوں پہ لگا ہوا. لیکن کیا ہے, وہابیوں نے جب یہ کام کیا تو وہابی زیادہ کامیاب, انہوں نے کچھ نہیں, انہوں نے کہا اللہ کا نام دیکھیے وارث ہے, اللہ وارث ہونا چاہیے, تو یہ کہاں سے, آپ کو تو پوری سمجھانا پڑے گا دو گھنٹے کی تقریر کر کے ایک ایک آدمی کو. انہوں نے اس کام سے فائدہ زیادہ منظم انداز میں کیا, یہ جگہ تھی بھی نہیں اس طرح کے کاموں کی, یہ سمجھانے والی چیز تھی, بہت سارے اور طریقوں سے قائل کرنے والی چیز تھی اگر اس کی بھی ضرورت پیش آتی. لیکن کیا ہے کہ یہ جس کسی نے بھی کام شروع کیا ایک لحاظ سے اس سے وہابیت کی تبلیغ ہو گئی, ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوا, وہ تو قرآن کی آیات پیش کر دیں گے, ہمیں اپنی بات کو سمجھانا پڑے گا. ہمارے کہنے لگانے سے کوئی نہیں ہوا, کوئی متاثر نہیں ہوا, لیکن وہابیوں نے اس کے ذریعے اپنے افکار پھیلا دی, کہا کہ اللہ ہی سے صرف مدد مانگنی چاہیے, بالکل اگلی چیز ہے مثلا. تو کیا ہوا کہ یہ تمام چیزیں اسی طریقے سے جو, اور بس ایک بات اور اسے بس کرتا ہوں, اس کے بعد پھر روک دیں گے ہم اپنی گفتگو کو, کہ مثلا جو بہت چھوٹے چھوٹے پچاس پچاس افراد کے جلوسوں کو جو پرمٹ ہے بڑی آسانی کے ساتھ ایک زمانے میں مل جاتے تھے, آج کل بھی کوشش کرے تو کوئی بھی لے سکتا ہے, ہم دیکھتے ہیں اتنی آرام سے جلوسوں کو پرمٹ, اس میں روڈ تک بلاک ہوں, اتنی پولیس ہمیشہ انوالو ہو, جیسی کیا ضرورت ہے. تو معلوم یہ چلا کہ بھائی اس میں وہ باطل نے سمجھا کہ اس میں تو ہمارا فائدہ ہے, ہمیں دیکھیں بڑے بڑے جلوسوں کی تو اپنی حفاظت کرنی اور اس کے اندر پوری اپنی فورس طاقت اس کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے, لیکن یہ چھوٹے گلیوں میں بہت چھوٹے علاقوں میں تو بعض اوقات لوگوں کو جمع کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہم پرمٹ تو لے چکے ہیں, اب نکالنا بھی ضروری ہے, پتہ چلا افراد ہی نہیں, 40 افراد 30 افراد 35 افراد جا رہے ہیں جلوس کے ساتھ, تو وہ بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اتنے کم افراد ہیں, پورا روڈ بلاک کر رکھا ہے, اندر ایک تعصب